بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. سبق شروع کرنے سے پہلے ہمارے ان بھائیوں کے سے جو مہمان کے حیثیت سے آئے ہوئے ہیں یہ گزارش ہے کہ یہ جمعہ میں مغرب کے بعد ایک تسلسل کے ساتھ درس ہوتا ہے تو قرآن شریف کا. ویسے دعوت کی نسبت پر آئے ہوئے ساتھیوں میں مناسب تو یہی بات تھی کہ دعوت کے تقاضے کی بات آتی کیونکہ ایک عنوان پر ساتھی جمع ہوئے لیکن اور دوسرے ساتھیوں کو ہم اطلاع نہیں دے سکے اور وہ درس قرآن کے عنوان پر آئے. اس لیے دعوت کی بات اور درس قرآن کی بات دونوں الگ نہیں ہیں تو مناسب یہ سمجھا گیا کہ جو تسلسل کے ساتھ سبق چل رہا تھا وہ اس لیے آپ حضرات کو خیال نہ فرمائیں اور یہ نہ سمجھیں کہ درس قرآن کو دعوت کے پروگرام میں ایڈ کیا گیا ہے. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک ریگولر چیز ہے جو مسلسل پہلے سے چلتی آتی ہے اور اصل دعوت کا جو سلسلہ پروگرام چلے گا اپنا نظام وہ مشورے سے مسجد جامع مسجد میں ان شاء اللہ تعالیٰ حسب مشورہ چلے گا وہاں. دوسری چیز سورہ یاسین چل رہا تھا اور یاسین کا یہ آخری رکوع اور اس سے پہلے کی دو تین آیتیں تھیں تو میں نے پوری اس لیے تلاوت کر لی کہ بہت ممکن ہے کہ کل کے اجتماع سے خود خود میرا بھی سفر ہو. ساتھیوں کا مشورہ ہو رہا ہے اور میں بھی تیار ہوں اور ابھی پوری طرح مشورہ نہیں ہوا. اگر ہو جاتا ہے تو پھر مہینے ڈیڑھ مہینے کا گیپ آ جائے گا درس میں. تو میں نے سوچا کہ سورہ ختم ہو جائے تو اچھا ہے. ویسے آئندہ جمعہ اعلان کر دیا جائے گا کہ میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا. تیسری چیز سورہ یاسین یہ ان مخصوص صورتوں میں سے ہے جس کی روزانہ اکثر مسلمان تلاوت کرتے ہیں. كذلك الاخ الاخوه من العرب اذا هم يريدون ان يترجم لهم فاذا هم يفهمون الانجليزي وهم يجلسون هنا ان شاء الله سامحون اخوه العرب كذلك نرجو منهم يجلسوا في حلقه الانجليزي ان شاء الله الاخ يترجم لهم. والا انا اذا انا اتكلم في العربي شويه في الاردو شويه يكون في مشكله لبعض الاخوه. تو یہ وہ مخصوص صورتوں میں سے ہے جس کی ہم لوگ روزانہ تلاوت کرتے ہیں اکثر ساتھی, اور اگر نہیں کرتے ہیں تو کرنا چاہیے, یا تو تلاوت کرتے ہیں ساتھی یا نہیں کرتے, جو کرتے ہیں تو ان کو ضرور جاننا چاہیے کہ اللہ شانہ نے اس صورت میں کیا بات ارشاد فرمائی ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ترغیب دی ہے اس کو روزانہ پڑھنے کی, آپ نے کوئی بات فرمائی تو اس میں بڑی حکمتیں بڑی مصلحتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سورت کو روزانہ پڑھنے کی کیوں ترغیب دی اس کو آدمی سوچے, تو جب اس کے مضامین پر غور کرے گا تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح روزانہ اس کو پڑھنے کی ترغیب دے رہے ہیں. بلکہ بعض روایتوں میں تو صبح میں پڑھنے کی ترغیب الگ ہے, شام میں پڑھنے کی ترغیب الگ ہے. تو جو لوگ نہیں پڑھتے, جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو جاننا چاہیے کہ یہ بات کیوں ہے, اور جو لوگ نہیں پڑھتے ان کو چاہیے کہ وہ پڑھیں. میں نے ایک درخواست کی تھی اپنے بھائیوں سے جو اس درس میں شریک ہو رہے ہیں کہ درس کے بقدر ہفتے میں ایک مرتبہ اگر اتنا یاد کر لیں گے تو سورہ یاسین ہی ہو جائے گا. تو میں گزارش کروں گا ان بھائیوں سے کہ جنہوں نے ابھی تک شروع نہیں کیا یا یاد کیا تھا بیچ میں رہ گیا یا ابھی ارادہ نہیں کیا, اب کر لو. ارادہ تو آدمی کرے, ارادے میں کیا جاتا ہے, تبلیغ والے تو ارادے ہی کراتے ہیں زیادہ, ارادے میں کیا جاتا ہے, ارادہ کر لو کہ اس کو یاد کر لیں گے. اور چلتے پھرتے آدمی پانچ منٹ میں اس سورت کی تلاوت کر لیتا ہے, چار منٹ میں, پانچ منٹ میں, اتنی عظیم دولت آدمی چار پانچ منٹ میں حاصل کر لے تو اس کی قدر تو آدمی کو وہی ہوگی جب آدمی آخرت میں پہنچے گا اور اس کا فائدہ دیکھے گا. جیسا کہ عرض کیا گیا ہے اور آئندہ کے مضمون سے بھی یہ بات سامنے آئے گی کہ توحید اور رسالت اور آخرت, اللہ کی وحدانیت کا بیان, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان, اور آخرت مرنے کے بعد دوبارہ انسانوں کو زندہ کیا جانے کا بیان, اس صورت میں یہ تین مضامین ہیں اور یہ امہات المطالب ہیں, یعنی قرآن پاک کے بنیادی اور اساسی مضامین ہیں. تو جو چیز بنیاد ہوا کرتی ہے اس کو دل کہا جاتا ہے, کیونکہ انسان کے جسم کے اندر انسان کا دل بنیاد ہے. اس لیے قرآن کریم میں اس سورت کو دل کی حیثیت بتائی گئی ہے کہ یہ پورے قرآن پاک کا دل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جو مضامین ہیں, یعنی توحید اور رسالت اور آخرت, اس کا تعلق عقیدے سے ہے, اور عقیدہ جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے, عقائد جو ہوا کرتے ہیں وہ دل میں ہوا کرتے ہیں. اس میں پائے جانے والے مضامین کا تعلق قلب سے ہے, ممکن ہے اس مناسبت سے اس کو قلب قرآن کہا گیا ہو کہ یہ قرآن پاک کا دل ہے. میں آپ کا ذہن متوجہ کروں گا اس بات کی طرف کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اس کو پڑھنے کو فرما رہے ہیں. تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کے سامنے اس کے جو بنیادی مضامین ہیں, یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا, اللہ کی وحدانیت, اللہ کی عظمت, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مضمون, روزانہ اس کو غذا کے طریقے پر حاصل ہونا چاہیے. جیسے آدمی روز کھاتا ہے تھکتا نہیں, روزانہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے, روزانہ اس کو وٹامن کی ضرورت ہے, روزانہ اس کو بدلے مانے تھا حلل کی ضرورت ہے, یعنی اس کی جو انرجی خرچ ہو جاتی ہے پھر اس کو ریکور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, تبھی تو وہ کھاتا پیتا رہتا ہے. اسی طرح سے شیطانی اور نفسانی اور دنیا کے غفلت والے ماحول سے آدمی کی روحانیت پر غبار آتا رہتا ہے اور آدمی میں قدورت پیدا ہوتی رہتی ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ اس کو پڑھنے کی ترغیب دی, تاکہ روحانی اعتبار سے ایک مسلمان کو جس عقیدے, جس ذہن, جس مزاج سے رہنا چاہیے اس کی تازگی ہوتی رہے, اس کی یاد دہانی ہوتی رہے, اس کی ریمائنڈنگ ہوتی رہے. اس سے مضمون نکل گیا کہ آدمی روزانہ ایک ایسے ماحول کا اور روزانہ تازگی کا محتاج ہے, ورنہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی صورت کو جس میں تین مضامین مشترکہ طور پر پائے جاتے ہیں, پہلے رکوع میں, دوسرے رکوع میں, تیسرے رکوع میں آپ نے سنا, شروع سے اللہ نے فرمایا کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, آپ رسولوں میں سے, یہیں سے مضمون شروع ہوا, اور آپ صراط مستقیم پر ہیں. جس صراط مستقیم کی ایک مسلمان ہر نماز میں دعا کرتا ہے, اہدنا صراط المستقیم, اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ کیا ہے, وہ نبی کا راستہ ہے, اس واسطے فرمایا کہ اعلیٰ صراط المستقیم. اور رسول کے نہیں ماننے پر کیا انجام ہوتا ہے, اور رسول کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے بلکہ شروع سے چلا آ رہا ہے. اس مضمون کو سمجھانے کے لیے وبر اللہ مثلاً صاحب القریہ سے آیا, پورا ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ نبی ایک نبی نہیں, دو نبی نہیں, بلکہ نبیوں کی جماعتوں کی جماعتیں ہم نے بھیجی ہیں لوگوں کے پاس, تین نبی, فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون, پہلے دو نبی بھیجے ان کو لوگوں نے نہیں مانا تو ایک تیسرے نبی کے ذریعے سے ان کی تقویت کی اور تین نبیوں کی جماعت بنا کے بھیجی. تو معلوم یہ ہوا کہ دین کی محنت خود نبیوں میں بھی جماعت کی سطح پر بھی ہوئی ہے. نبی واحد اپنے فرد کے طور پر بھی کرتے تھے اور کبھی کبھی ایسا ہوا کہ کئی کئی نبیوں کو بھی ایک کام لگایا گیا, ایک ہی ساتھ دعوت کا کام اور دین کی محنت کا کام لگایا گیا. اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ فاعززنا بثالث, ہم نے دو نبیوں کے ساتھ میں تیسرے کو تقویت دی. تو معلوم ہوا کہ جماعت سے قوت پیدا ہوتی ہے. آپ تنہا طور پر جا کے امر بالمعروف نہیں انل منکر کریں اور ایک جماعت کے ساتھ جا کے کریں, دونوں میں زمین آسمان کا فرق آپ اپنے لیے بھی محسوس کریں گے, سامنے والے پر بھی محسوس کریں گے. ایک آدمی کو تو کوئی بھی پڑھتا دیتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی بدتمیزی کرتا ہے, اور ایک آدمی ہمت بھی ہار دیتا ہے جلدی, اور بہت سی رکاوٹیں اس کے ساتھ پیش آتی ہیں. مگر جماعت کے ساتھ میں فاعززنا بثالث, ہم نے تیسرے نبی کے ساتھ میں تقویت دی ان کو. تو رسالت کے مضمون کو اس طرح سمجھایا گیا. اور پھر اس کے بعد اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتائیں. وایت الحمد اللہ المیت واحی نہ, دیکھو زمین ہماری نشانی ہے, چاند سورج ہماری نشانی ہے, فلاں نشانی فلاں نشانی. بیچ میں آخرت کا مضمون آیا, ونفخ فی الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. سور پھونک دیا گیا, یعنی سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنے اپنے قبروں سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے, اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز دوڑتے ہوئے ہوں گے. تو یہ جو اپنا مضمون چل رہا ہے یہ آخرت سے متعلق مضمون ابھی فی الحال ہے, پھر آخرت میں توحید کا, آخر میں پھر توحید کا مضمون آ رہا ہے. وقت اعلی شانہ نے جو ہے ان امہات مطالب کو, اہم ترین مضامین کو اس سورے میں جمع فرما دیا, اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روزانہ پڑھنے کو فرمایا ہے تاکہ آدمی کو یاد دہانی ہوتی رہے. اور پھر جب آدمی آخرت کو یاد رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ مضمون کو اور ان کے عقیدے کو اختیار کیا ہوا ہوتا ہے تو دنیاوی کاموں پر اس کا اثر پڑتا ہے. دین کے جو کام ہیں اور دین جو ہے وہ دنیا آخرت کا فائدہ کرنے کے لیے صرف ہے ایسا نہیں, بلکہ دنیا پر اس کا اثر پڑتا ہے. اور یہ الگ بات ہے کہ دنیا پر اثر پڑنا نہ پڑنا مطلوب نہیں ہے کہ اگر اثر پڑے تو آدمی کام کرے, نہ پڑے تو کام نہ کرے. مگر کیونکہ دنیا بھی اللہ کی ہے, آخرت بھی اللہ کی ہے, جب آدمی آخرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے, دین کو اختیار کرتا ہے, تو پھر اس کا اثر دنیا پر ضرور پڑتا ہے. اسی لیے جب آدمی دین کی طرف چلتا ہے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے, جب خدا کی رحمت متوجہ ہوتی ہے تو آدمی کے کاموں میں دشواریاں جو ہوتی ہیں وہ ختم ہوتی ہیں, برکتیں رحمتیں نازل ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس سورت کے ساتھ برکتوں اور رحمتوں کا بہت جوڑ ہے. علامہ نصفی نے ایک روایت اس سورت کے سلسلے میں نقل فرمائی ہے, اس سے پہلے کچھ روایتیں اس کی فضیلت میں نے سنائی تھی, آج ایک اور سناتا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے, فرمایا کہ اگر تلاوت کرنے والا بھوکا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پیٹ بھر دیتا ہے, ان کا نہ جائعان اشباہ اللہ و ان کا نہ ضمعان ارواح اللہ, اگر تلاوت کرنے والا پیاسا ہو تو خدا اس کو سیراب کرتا ہے, یا یہ کہ پانی دے کر سیراب کرے یا اپنی قدرت سے بغیر پانی دیے کہ پیاس بجھا دے. اللہ قدرت والا ہے, پانی کا انتظام کرے گا, پانی نہیں مشروب کا انتظام کرے. وہ ان کا غریان البسہ اللہ, جو سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اگر وہ ننگا ہے تو خدا اس کو کپڑے پہناتا ہے. وہ ان کا خالفا امنہ اللہ, اگر وہ ڈرا ہوا گھبرایا ہوا ہوتا ہے تو خدا اس کو امن نصیب فرماتا ہے. وہ ان کا متوحشا آنسہ اللہ, اگر وہ متوحش ہوتا ہے, وحشت اس کو ہوتی ہے, تو خدا انسیت مرحمت فرماتے ہیں, جی گھبرا رہا ہے, طبیعت نہیں لگ رہی, اچاٹ اچاٹ ہے. اگر آدمی اللہ کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا تو طبیعت مانوس ہو جائے گی, انسیت پیدا ہو جائے گی. وہ ان کا فقیرا اغناہ اللہ, اگر اس کی تلاوت کرنے والا فقیر ہے تو خدا اس کو غنی بناتا ہے. وہ ان کا نہ فسجن اخرجہ اللہ, اگر اس کا پڑھنے والا جیل خانے میں ہوتا ہے تو خدا جیل سے اس کو نکال دیتا ہے. وہ ان کا نہ اسیرا خلصہ اللہ, اگر قیدی ہوتا ہے تو خدا قید سے نجات دے دیتا ہے. وہ ان کا نہ بالدن ہداہ اللہ, اگر راستہ گم کر دیتا ہے تو خدا اس کو راستہ بتا دیتا ہے. اگر ایک آدمی بھٹک گیا, اس کو راستہ نہیں مل رہا اور اس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی اللہ کی رضا کے لیے, تو اللہ پاک اس کو راستہ بتا دیتا ہے. وہ ان کا نہ مدیون قد اللہ دینہ من خزائنہ, اور اگر وہ مقروض ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے خزانوں سے اس کے قرضے کا انتظام کر دیتے. اب بتائیے کہ کس قدر رحمت برکتیں اس سورت کے ساتھ میں ہے کہ مدیون ہے تو دین ادا ہو جاتا ہے, راہ سے بھٹکا ہوا ہے تو راستہ مل جاتا ہے, قیدی ہے تو خلاصی مل جاتی ہے, جیل میں ہے تو خدا جیل سے نکلنے کا انتظام کر دیتے ہیں, فقیر ہے تو غنا دیتے ہیں, وحشت میں ہے تو انس عطا فرماتے ہیں, خوف میں ہے تو امن ملتا ہے, برہنہ ہے تو لباس نصیب ہوتا ہے, پیاسا ہے تو خدا اس کو سیراب کرتے ہیں, بھوکا ہے تو خدا اس کو پیٹ بھرتے ہیں. تو ہے تو مضمون توحید کا, رسالت کا, آخرت کا, مگر جب آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کا ذہن اور فکر ویسا ہوتا ہے جیسے اللہ چاہتے ہیں, جب صبح شام پڑے گا تو ذہن یقیناً اس کا متوجہ ہوگا, جب متوجہ ہوگا تو اس کے تقاضے پر رہے گا, جب اس کے تقاضے پر ہوگا تو خدا کی رحمت متوجہ ہوگی, اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت فرمائے گا. اس لیے ایک ایک آیت کا مضمون اچھی طرح ذہن نشین کر کے اللہ کی عظمت کو مستحضر کرتے ہوئے بات کو سننا چاہیے اور پھر پابندی سے اس کی تلاوت کرنا چاہیے. اور اس میں جو مضمون ہے اس مضمون کو مضمون سے دل کو متاثر کرنا چاہیے. ابھی نہیں, ابھی بھی متاثر کرنا چاہیے جب آدمی سنے, اور جب بھی پڑھے تو اس کے اندر جو مضمون رکھا ہوا ہے اس کا تاثر دل پہ ڈالنے کی کوشش کرے. اب تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں, یہ مضمون چل رہا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی اور سور پھونک دیا جائے گا تو سب اپنے اپنے قبروں سے اٹھیں گے اور اپنے پروردگار کی طرف دوڑتے ہوں گے, اور پھر قبروں سے جب اٹھیں گے تو کہیں گے کہ ہائے ہائے ہماری مصیبت, کون ہم کو ہماری لیٹنے کی جگہ سے اٹھا دیا. ان سے یوں کہا جائے گا کہ یہ تو وہی ہے جس کا رحمان نے تم سے وعدہ کیا تھا. رحمان نے وعدہ کیا تھا, رحم کی وجہ سے اس نے سب بتایا تھا تم کو اور تم نے سمجھا ہی نہیں تھا, تم نے مصیبت سمجھا تھا اس کو. اس لیے یہاں رحمان بیان کیا گیا خاص طور پر کہ رحمان نے وعدہ کیا تھا اور جتنے رسولوں نے کہا تھا وہ بالکل سچ کہا تھا کہ بات سامنے آ گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آواز ہوگی سارے لوگوں کو جمع کر لیا جائے گا, پھر لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہوگا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا, اللہ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہوگی. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, اور تم کو بدلہ دیا جائے گا صرف اسی کا جو تم کرتے تھے, ہماری طرف سے کوئی زیادتی نہیں, جو تم نے کیا دنیا میں وہ تمہارے حوالے کر دیا جائے گا. یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم, اے میرے بندو بس یہ اعمال ہیں تمہارے جو جمع کر کے میں تمہیں دے رہا ہوں. فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ, جو خیر کو پائے تو اللہ کی حمد کرے. فمن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ, اور جو اس کے علاوہ پائے یعنی وہاں خیر نہ پائے تو پھر وہ اور کسی کو ملامت نہ کرے بلکہ اپنے ہی کو ملامت کرے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے گا کہ فلیوم لا تظلم نفس شیئا, کسی پر ظلم نہیں ہوگا, تو میدان حشر کے اندر یوں تو پہلے سارے قبروں سے اٹھیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے تحت پورے پہلے مخلوق ختم ہو جائے گی, پھر اللہ تعالیٰ نفخ سور کے ذریعے سے سب کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے. اولین اور آخرین تمام انبیاء اور تمام ان کی امتیں اور تمام اولیاء اور تمام صحابہ, ہم ہمارے باپ دادا پردادا اور آنے والی ہماری نسلیں, پورے انسان مشرق غیر مشرق یہودی عیسائی جس مذہب کے ماننے والے تھے سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں گے. اور بہت سختی کا وہ دن ہوگا, اس لیے کہ سورج قریب کر دیا جائے گا مگر دنیا کے سسٹم کے ساتھ نہیں رہے گا. وہ یہاں سورج قریب ہو تو آدمی جلے گا, وہاں سورج قریب ہو تو آدمی نہیں جلے گا. مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنے اپنے اعمال اور حالات کے اعتبار سے وہاں پریشانیوں میں ہوں گے. جب سورج اتنا قریب ہوگا تو انسان پسینہ پسینہ ہو جائے گا اس کی تپش سے. اور ابھی ہم پرسوں روایت پڑھ رہے تھے ریاض الصالحین میں کہ ایک آدمی کا پسینہ ستر گز زمین کو تر کرتا ہوگا, اس کے پسینے کی پشش سے جو زمین کچی ہو جائے گی تو اس کے پیروں کے نیچے 70 گز زمین تک کا حصہ بھیگ جائے گا. اور کوئی آدمی اپنے ٹخنوں تک پسینے میں ہوگا, کوئی اپنے گھٹنوں تک پسینے میں ہوگا, کوئی اپنی کمر تک پسینے میں ہوگا, کوئی اپنی ہسلی تک پسینے میں ہوگا, بعض وہ ہوں گے کہ پسینے کا لگام اس پہ لگا ہوا ہو, بالکل ڈوب رہا ہو. اس طرح سے لوگ میدان حشر میں کھڑے ہوں گے. جنہوں نے مظالم کیے ہیں ظلم ان کے ساتھ میں ہوں گے, جنہوں نے حقوق ادا نہیں کیے تو صاحب حقوق دعوے کے ساتھ ہوں گے. جانوروں پر ظلم ہوا ہو تو جانور آئیں گے, جانوروں کی زکات ادا نہیں کی ہے تو جانور اس کے سر پہ لدے ہوئے ہوں گے, وہ ان کو اٹھایا ہوا ہوگا. کسی کی زمین کھا لی ہے تو زمین کو اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہوگا. لوگوں کے ساتھ تہمتیں کی ہیں تو ان کا بوجھ اپنے پیٹ پہ لدا ہوا ہوگا. اس طرح میدان حشر کے اندر ہر آدمی پریشانی میں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مدت کے بعد ہزاروں سالوں کے بعد بالآخر شفاعت کبرا سے, جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبرا فرمائیں گے, لیکن سب پریشان ہیں اور ہزاروں سال گزر گئے تو بولیں گے کہ آخر یہاں سے خلاصی کا راستہ تو تلاش کرو, کہ آخر نکلے تو یہاں سے کچھ جائیں اس جگہ سے کہیں. تو سارے کے سارے لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سوچیں گے کہ دنیا کے اندر سب سے مقدس جماعت انبیاء کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ کے یہاں ہے, کہ وہ معصوم بھی ہیں اور اللہ کے نمائندے رہے ہیں. اس لیے اگر آج وہ اللہ سے کہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہ حساب کتاب نمٹائیں گے اور بات آگے بڑھائیں گے. جہاں سے سب آدم کے پاس جائیں گے تو آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کی وجہ سے مرعوب ہوں گے کہ خدا آج اتنے جلال میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھے, میں یہ ہمت نہیں کر سکتا کہ سفارش کروں. پھر وہاں سے فارغ ہو کے جب وہ معذرت کریں گے تو نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے, وہ معذرت کریں گے تو اس سے فارغ ہو کے وہاں سے وہ آئیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس, پھر وہاں سے آئیں گے وہ حضرت موسیٰ کے پاس, حضرت عیسیٰ کے پاس, اور کسی کو یہ یارہ نہیں ہوگا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ عرض کریں سجدہ ریز ہو کر کہ پروردگار آپ ہی کے بندے اور آپ کی مخلوق پریشان ہیں اور سب پریشان ہیں, آپ ان کا حساب کتاب چکا دیجیے. بالآخر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانیت پہنچے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے اور میں اپنے پروردگار کے سامنے اس موقع پر بھی اس کنڈیشن میں بھی اللہ تعالیٰ سے کچھ کہنے کے موقع میں ہوں. چنانچہ آپ سجدے میں جائیں گے اور ایسی تعریف کریں گے کہ اس سے پہلے آپ کی زبان پر ویسی تعریف نہیں آئی اور بعد میں بھی نہیں, یعنی اب تک ویسی تعریف نہیں آئی ہو, اللہ ہی کی طرف سے آئے گی. اور ایک عرصہ گزر جائے گا سجدہ ریزی میں اللہ کے حمد بیان کرتے ہوئے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یا محمد ارفع رأسک تشفع, اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور بولو کیا تمہیں کہنا ہے, تمہاری آج سفارش قبول کی جائے گی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ پروردگار یہ پوری مخلوق پریشان ہے, آپ ان سے حساب کتاب لے لیں. اس کو کہتے ہیں شفاعت کبرا, کہ سارے لوگوں کا حساب کتاب شروع ہونے کے لیے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گزارش نہیں ہوگی اللہ کے دربار میں, اس وقت تک سب لوگ پریشانی میں ہوں گے, اس کے بعد میں اب حساب کتاب شروع ہوگا. اور اس کی بڑی تفصیلات ہیں کہ لوگ کن کن مراحل سے گزریں گے, اس واسطے کہ لوگ گروپ در گروپ کر دیے جائیں گے. ممتاز اليوم ایھا المجرمون, مجرموں آج صلاح سے تم الگ ہو جاؤ, کافر اور ایمان والے ایک ساتھ نہیں ہو سکتے جیسے دنیا میں رہتے, نیک اور فاجر ایک ساتھ نہیں رہ سکتے, فسق و فجور کے اعتبار سے الگ الگ گناہوں والے ایک ساتھ نہیں رہ سکتے, گروپ بنا دیے جائیں گے ان کے, جو سود خوار ہیں ان کا گروپ الگ, جو زناکار ہیں ان کا گروپ الگ, جو رشوت خور ہیں ان کا گروپ الگ, جو بے نمازی ہیں ان کا گروپ الگ, جو غصب کرنے والے ہیں ان کا گروپ الگ, گروپ جو ممتاز اليوم ٹولیاں ٹولیاں فاجر بنا دیے جائیں گے, گروپ در گروپ بنا دیے جائیں گے. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک سے حساب لے گا, بہت سی باتیں پوچھی جائیں گی. سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ خونوں کا ہوگا, ان اول ما یقضى الدماء, سب سے پہلے جو فیصلہ کیا جائے گا وہ خون کا کیا جائے گا. یعنی ناحق کسی کا اگر خون ہو گیا ہے, مرڈر ہو گیا ہے, قتل ہو گیا ہے, تو وہ مقدمہ سب سے پہلے لایا جائے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. تو دونوں حدیثوں کے درمیان میں توجیہ یہ کرتے ہیں علماء کہ اللہ کے جو حقوق ہیں اس میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب ہوگا, اور بندوں کے جو حقوق ہیں اس میں سب سے پہلے خونوں کے بارے میں حساب ہوگا. یہ علماء کرام جانتے ہیں کہ وہاں وہ بات پہلے کس اعتبار سے ہے, یہاں یہ بات پہلے کس اعتبار سے. جب بندے لائے جائیں گے اللہ کے سامنے, اور اس طرح سے ایک بندہ پروردگار کے سامنے کھڑے ہوگا کہ لیس بینہ وبین اللہ ترجمان, اللہ کے درمیان اور آدمی کے درمیان کوئی مترجم بھی نہیں ہوگا ترجمہ کرنے والا, براہ راست اللہ کے سامنے اللہ اپنے سامنے کھڑے کریں گے اور کھڑے کر کے حساب لیں. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ سیدھی طرف دیکھے گا تو اس کے اعمال نظر آئیں گے, بائیں طرف دیکھے گا تو اس کے اعمال نظر آئیں گے, سامنے دیکھے گا تو جہنم نظر آئے گی. فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ, جہنم سے بچو چاہے کھجور کا ٹکڑا پتہ کر کے کیوں نہ, جتنا سستا کرو گے دنیا میں اتنا زیادہ جہنم سے بچاؤ کی صورت ہوگی. تو اس موقع پر جب اللہ پاک حساب لیں گے تو اس کے بعد جہاں اور باتیں پیش آئیں گی وہاں یہ بات بھی پیش آئے گی, وہ یہ کہ جو مشرک اور کافر تھے اس دن کی صورت حال کو دیکھ کے کہ یہاں کوئی کسی سے کام نہیں آ رہا, سارے مکر جائیں گے کہ ہم نے کبھی شرک کیا ہی نہیں, ہم نے کبھی کفر کیا ہی نہیں. حتیٰ کہ جب فرشتے گواہی دیں گے اور ان اعمال نامے پیش کیے جائیں گے کہ صاحب اعمال دیکھو تمہارے شرک اور کفر سے بھرے ہوئے ہیں یہ اعمال, تو وہ کہیں گے کہ انہوں نے بس ویسے لکھ دیا, ہم نے تو کبھی کیا, واللہ ربنا ما کنا مشرکین, خدا کی قسم پروردگار ہم نے کبھی شرک نہیں کیا. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے قسم کھا لیں, اللہ ہی کی قسم کھا لیں, اے اللہ آپ کی قسم ہم نے کبھی شرک نہیں کیا. اللہ فرمائیں گے یہ گواہ ہیں سب, وہ کہیں گے ہم ان کو نہیں مانتے. اور مشرک کہہ دیں گے کہ آپ آج ظلم نہیں کریں گے نا, یہ تو آپ نے طے کیا ہے نا کہ آپ ظلم نہیں کریں گے. بولے جی ہاں ظلم نہیں کریں, بولے ہم کو کسی گواہی کا اعتبار نہیں, ہم صرف اپنے بارے میں جو ہم جانتے ہیں اس کی آپ کو گواہی دے رہے, ہم اپنے علاوہ کسی اور کی بات ماننے کو آج تیار نہیں ہے, کہ ہم اپنے ذات پر شہید ہیں بس, کسی کی بات ہم نہیں مانتے. اس واسطے کہ شہادت پر فیصلہ ہوتا ہے, اور معلوم ہے کہ جو شہادت دے رہے ہیں فرشتے اور نام اعمال کے ذریعے جو شہادت فراہم ہو رہی ہے اس پہ جو فیصلہ ہونے والا ہے وہ بالکل سامنے رزلٹ سامنے رکھا ہوا ہے, اس میں زیادہ بولنے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, تو صاف مکر جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج میری طرف سے یہ اعلان ہے کہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا, اور تم یہ کہتے ہو کہ میرے علاوہ تمہارے اپنے علاوہ کسی اور کی بات تم نہیں مانتے, بہت اچھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کے منہ پہ مہر لگا دی جائے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم, آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہ پر, وتکلمنا ایدیہم, اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کرنے لگیں گے. اللہ فرمائیں گے کہ اچھا ہاتھ تو بول, تو نے کیا کیا, بس چلو. وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون, اور ان کے پیر گواہی دینے لگیں گے جس کو وہ کرتے تھے, جو کچھ انہوں نے اپنے پیروں سے کیا ہے وہ پیر بولنا شروع کر دیں گے. اور دوسری جگہ قرآن پاک میں یہ مضمون بیان فرمایا گیا ہے کہ ان کے آنکھ اور ان کے کان اور ان کی کھالیں یہ ہمارے سامنے بولنے لگیں گی. اور ایک جگہ قرآن پاک میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ وتشهد السنتهم, ان کی زبانیں بھی گواہی دینے لگیں, یعنی منہ پہ مہر لگا دی جائے گی مگر اس کا مفہوم یہ ہے کہ اختیار سے بولنا ختم کر دیا جائے گا, یعنی زبان بھی بولے گی. تو ظاہر ہے کہ زبان نے بھی تو ایسے بہت سے کام کیے ہیں جو زبان سے متعلق ہیں, جھوٹ اس نے کہا ہے, غیبت اس نے کی ہے, اور جناب تہمت اس نے لگائی ہے, شرک کی باتیں اس نے نکالی ہیں, گستاخی اس نے کی ہے,
جس نے جو کیا اس کو گواہی دینا ہے تو خود زبان بھی گواہی دے گی، مگر وہ زبان نہیں ہوگی پہلے والی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے شرک نہیں کیا، بلکہ وہ اختیار سلب کر لیا جائے گا اور زبان غیر اختیاری طور پر وہ ساری باتیں بولے گی جو دنیا میں بول چکی ہے اللہ کے خلاف، اللہ کی مرضی کے خلاف، اور ہاتھ بولنے لگیں گے اور پیر بولنے لگیں گے اور کھال بولنے لگیں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب منہ پہ مہر لگا دی جائے گی، یعنی انسان کے جسم کا، انسان کے بولنے کا اختیار ختم کر دیا جائے گا، تو اب جسم سے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب تو بول، اس واسطے کہ یہی چیز کا یہ ماننے کے لیے تیار ہے، تو سب سے پہلے انسان کی بائیں ران بولنا شروع کرے گی کہ کیا کیا اس کے ذریعے سے ہوا ہے، وہاں سے جو ہے زبان سلسلہ اس کا شروع ہو جائے. وہ کہیں گے کہ صاحب یہ کس طرح، تم لوگ کس طرح سے باتیں کرتے ہو؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ مہر ختم کر دیں گے تو وہ تانے دیں گے اور گالی دیں گے اپنے اعضا کو کہ تمہارے بچانے کے لیے تو ہم نے جھوٹ کہا تھا، تم نے ہمارے خلاف الٹا بولنا شروع کر دیا. وہ کہیں گے کہ ہمارا بھی اختیار ختم ہو گیا تھا کہ ہم اپنے اختیار سے نہیں بول سکتے. انتقل اللہ الذی انتقل کل شیء، زبان دے دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو، جو ہر چیز کو زبان دینے والا، جو اللہ جس نے زبان کو زبان دی تھی. بھائی زبان کی، زبان میں بولنے کی کیا خصوصیت ہے؟ زبان اس طرح سے بنی ہوئی ہے اس لیے بولتی ہے، یہ بات تھوڑی. اللہ نے بولنے کی صفت وہاں رکھی اس لیے وہاں سے گویائی نکل رہی ہے. اگر اللہ کان میں رکھتے تو کان بولتا، آنکھ میں رکھتے تو آنکھ بولا کرتی. تو وہ گویائی کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ زبان سے پورے جسم کے اندر رکھ دیں گے. تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ انسان کے خلاف فرشتے بھی لکھ رہے ہیں، انسان جو کچھ کر رہا ہے فرشتے لکھ رہے ہیں، نام اعمال میں اس کو محفوظ کیا جا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو علیم بذات الصدور، عالم الغیب و شہادہ ہیں، وہ تو سینوں کی باتوں کو جاننے والے ہیں. اس کے علاوہ خود انسان کے جسم میں یہ خصوصیت بنائی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو کچھ یہ کرتا ہے بس وہ اس کے اندر سخت ہو جاتا ہے، وہی اس میں جذب ہو جاتا ہے اور وہی کھل جائے گا، بولنے لگے. اور پھر زمین بولے گی جہاں جہاں اعمال ہوئے. ایک مرتبہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو کہ یوم الدین تحدث اخبارها کا کیا مطلب ہے؟ جس دن زمین اپنی خبریں دے ڈالے گی. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ و رسولہ عالم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جس جگہ پر جو جو عمل ابن آدم نے کیا ہے وہ زمین بولے گی کہ اس نے فلاں دن فلاں وقت میں یہ کام یہاں پر کیا. نماز اس نے کی ہے تو نماز کو بتائے گی، اللہ کے راستے میں چلنا پھرنا ہوا ہے تو وہ گواہی دیں گے، اور بدکاری بدتمیزی ہوئی ہے تو وہ گواہی دے دیں گے. جو دن پر پوری چیزوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بس بوجھ معامل حاضرہ ولا یظلم ربک احدا، جو کچھ لوگوں نے کیا ہے وہ موجود پائیں گے، اور تمہارا پروردگار ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا کسی پر. یہ نہیں کہ کسی نے نہیں کیا اور اس میں کچھ لگا دیا گیا ہے، یا کسی نے کر دیا تو وہ غائب ہو جائے گا، ایسا نہیں ہو. فرمایا اليوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم، اور ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ. وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ان کے پیر گواہی دینے لگیں گے جو کچھ وہ کماتے تھے، جو کچھ وہ کرتے تھے اس کی وہ گواہی دینے لگیں گے. اب اندازہ کیجئے کہ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر اور کتنا خوف کا مقام ہے. اسی واسطے فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، یہ اگر آدمی کو علم ہو جائے اور یقین پیدا ہو جائے کہ ہاں یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والے ہیں اور صحیح ہے یہ، تو پھر آدمی کے اوپر نہ تو کسی اور کنٹرولر کی ضرورت ہے، نہ اس کو بات کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کی نگرانی کی ضرورت ہے، نہ دنڈوں کی ضرورت ہے، نہ پولیس کی ضرورت ہے، نہ عدالت کی ضرورت ہے. وہ تو آدمی کا نفس اور آدمی کا اندرون، اس کا ضمیر خود اس کا نگران بن جاتا ہے، خلوت میں اور جلوت میں اور تنہائی میں اور اندھیروں میں اور اجالوں میں اور مالیات میں اور تمام زندگی کے شعبوں میں، کہ آدمی اللہ کو سامنے رکھ کر ایک ایک عمل کو اپنے صحیح کرتا ہے. یہ بات. اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایسی نشانیاں بتا دی ہیں کہ ان چیزوں کو اور حق الیقین کے درجے میں سمجھنا آسان ہو گیا. جتنی چیزیں انسانوں کے ذریعے سے ہو رہی ہیں ان سب کو آج محفوظ کیا جا رہا ہے، اور آدمی دیکھ رہا ہے کہ صاحب کس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی سے ہونے والے عمل کو محفوظ فرما دیتے ہیں، پوری چیز اس کی ریکارڈ ہو جاتی ہے. جب ابھی شروع شروع میں یہ ویڈیوگرافی کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو ہمارے انڈیا کے اندر بعض شہروں کے اندر چوراستوں کے پاس ٹریفک جہاں پہ زیادہ ہے ان جگہوں پر پولیس والوں نے اس کو پیچھے سے لگا کے بیٹھ کے بات کرنا شروع کیا تھا، جیسے آج کل کسٹم وغیرہ میں آج بھی ہوتا ہے. تو ایک واقعہ آیا تھا وہاں اخبار میں کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور پہنچے اور وہ غلط جگہ انہوں نے پارک کیا اور اپنا جو کسٹمر تھا اس کو انہوں نے اتارا، پھر اس کے بعد وہیں بیٹھے رہے اور سگریٹ سلگانے شروع کر دی، اور پیچھے سے پولیس والوں نے تنبیہ کی کہ بھائی تم غلط جگہ پر ہو، چلے جاؤ یہاں سے. تو اس نے ادھر ادھر پتا نہیں چلا تھا کیا ہو رہا، اس نے سوچا کہ خیر بعد میں تو گاڑیاں جاتے جاتے اعلان کرتی ہیں، تو اس نے سوچا کہ کوئی کہہ رہا تھا کیا، کہتا ہوا نکل گیا. پھر اس نے پھر وہ ویسے بیٹھا رہا، پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے پھر کہا کہ بھائی تم غلط جگہ پر پارکنگ ہو تم چلے جاؤ، اس نے ادھر ادھر دیکھا پھر کوئی نظر نہیں آتا، پھر بیٹھا رہا. آخر اس کو ٹکٹ دینے کے لیے، جرمانہ کرنے کے لیے جب پولیس وہاں پہنچی تو فوراً اس نے گاڑی اسٹارٹ کر کے چلانا شروع کر دیا. اب رک جاؤ، تو اس نے کہا کیوں، چلے گا تم غلط پارک کیے ہوئے تھے، ہم تم کو جب سے وارننگ دے رہے ہیں تم سنتے نہیں. تو بولے نہیں ہمیں بہت دیر ہوئی نہیں، بس میں نے ابھی اتنا گراہ کسٹمر اتارا ہے اور بس میں اب جا رہا ہوں, میں نے بالکل دینے کے, پولیس والا کہہ رہا ہے تم بہت دیر سے یہاں پر ہیں, باوجود تم بھی کہنے سے ہوا میں نے بالکل نہیں دیکھی, دونوں میں بحث ہو گئی. اس نے کہا اچھی بات ہے, نہ تم صحیح نہ میں صحیح, آپ آ جاؤ میرے پاس. وہاں وہ لے کے گئے آفس میں, وہاں بٹھایا اور پانچ منٹ پہلے کی ریل پوری پلٹا دی. اب وہ بیٹھے, انہوں نے کہا میں کچھ نہیں بولتا, آپ دیکھ کر یہ کیا ہو رہا. دیکھا انہوں نے کہ ایک کار آئی اجنا والا, ایک پائی جگہ اس نے پارک کیا, اس میں سے ایک آدمی اترا تو اس میں سے پیسے لیے اور پھر اس کے بعد میں وہ بیٹھ گیا, اس کے بعد وہ سگریٹ سلگا رہا ہے اور پھر اس کے بعد میں اس کے کان میں آواز آ رہی ہے, پھر وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے, وہ دیکھ رہا کون دیکھ رہا اس میں, یہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے کہ کون دیکھ رہا ہے اس میں ادھر ادھر, پھر وہ اپنا کش پہ کش کھینچے جا رہا سگریٹ کے, پھر دیکھ, پھر اس کو آواز آئی, پھر وہ دیکھ رہا, بالآخر پیچھے سے پولیس کی گاڑی آئی, پھر اس کے بعد میں دونوں میں تو میں ہونے لگی. اس نے کہا اب بتائیے کہ یہ آپ کی زیادتی ہے کہ نہیں. اچھا اس صورت حال کے بعد میں آدمی کچھ بول ہی نہیں سکتا, کیا بولے گا. بالکل یہی صورت حال میرے ساتھ, آپ کے ساتھ, آپ کے بچوں کے ساتھ, آپ کی بیوی کے ساتھ, پورے انسانوں کے ساتھ میں ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ پورا کا پورا عمل ریکارڈ ہو رہا ہے. کون سا عمل؟ یہی نہیں کہ آپ جو کھانا کما رہے ہیں وہ, جو پیسے گن رہے ہیں وہ نہیں, جو دیکھ رہا آدمی وہ محفوظ, جو سن رہا ہے وہ محفوظ, جو بول رہا ہے وہ محفوظ, جو چل رہا ہے وہ محفوظ, جو پکڑ رہا ہے وہ محفوظ, حتیٰ کہ دل میں جو سوچ رہا ہے ارادہ کر رہا ہے جس چیز کا وہ محفوظ, دماغ میں جس کی پلاننگ کر رہا ہے وہ محفوظ, اور جس شعبے سے اس نے جو کام کیا ہے وہ پورا کا پورا ریکارڈ. آپ دیکھیں گے کہ جب لوگ اپنی فلمیں بناتے ہیں اور اپنی کہانیاں بناتے ہیں تو اس موقع پر جو شوٹنگ ہوتی ہے تو ایکٹنگ کرنے والے لوگ کتنا اپنے ایک ایک حرکت کو اور اپنے ایک ایک ادا کو, یعنی اپنے ایک ایک ایکشن کو وہ کس طرح محفوظ کرتے ہیں, اس واسطے کہ ان کو معلوم ہے کہ میں کیمرے کے سامنے ہوں, تو ایک ایک ایکشن ان کا بالکل محفوظ طریقے پر وہ کرتے ہیں, اس میں ذرا سی بھی غلطی ہوگی تو پھر اس کو صحیح کرتے ہیں. تو دنیا میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو فلم بنا رہے ہیں صرف ان کا ہی ایکشن محفوظ ہو رہا ہے, ہم میں سے ہر ایک آدمی کے سر پر کیمرہ لگا ہوا ہے اور کیمرے آج تو ایسے بھی نکل گئے کہ اندھیرے رات میں بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اس کیمرے کے لیے لائٹ ہونا ہی کوئی ضروری نہیں, اب تو یہ ہے کہ صاحب اندھے کیمرے بھی آ گئے ہیں, بالکل لائٹ ہے ہی نہیں اور آپ کی پوری ریکارڈنگ ہو رہی. تو اندھیری رات کے کیمرے, اب کیمرہ خدا نے کہاں لگایا, کیمرہ خدا نے کہیں باہر نہیں لگایا, خود آدمی کو کیمرے کے ساتھ بنا دیا. اب آدمی کی آنکھ دیکھ رہی ہے اور آنکھ ہی محفوظ کر رہی ہے, زبان بول رہی ہے اور زبان ہی محفوظ کر رہی ہے, ہاتھ پکڑ رہے ہیں اور ہاتھ ہی محفوظ کر رہے ہیں. جو آدمی روزانہ اس مضمون کو تصدیق قلبی کے ساتھ پڑھے گا صبح میں بھی اور شام میں بھی تو کب تک نہیں ڈرے گا خدا سے, کب تک اس کو خیال نہیں ہوگا. اس لیے برباد کہ صبح اور شام اس کو پڑھا کرو. اليوم نختم على افواههم, آج ہم مہر لگا دیتے ہیں ان کے منہ پر, وتكلمنا ايديهم, اور ہم سے ان کے ہاتھ بات کریں گے, وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون, اور ان کے پیر گواہی دیں گے ان تمام کاموں کی جس کو وہ کرتے تھے. ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فانى يبصرون, اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو ابھی مٹا دیں. یہ سمجھ لیں کہ ہماری ان پر پکڑ نہیں ہے, یہ ہماری قدرت سے باہر ہو گئے, یہ ہمارے کنٹرول سے نکل گئے, جو چاہیں کریں, یعنی ہماری ڈھیل کا مطلب ہی غلط نکال لیا, ہمارے اختیار دینے کو بالکل مس یوز کر رہے ہیں. ہم نے ان کو اختیار دیا کہ تم اپنے اختیار سے سوجھ بوجھ سے کام کرو تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اس کا شاید ہم سے کوئی تعلق ہی اب نہیں رہا. ہم تو فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو ابھی آنکھوں کو مٹا دیں. لتمسنا علی اعینہم فاستبقوا الصراط, وہ راستہ گم کر دیں, راستہ تلاش کرنے لگیں اور ان کو راستہ کیسے ملے گا, ٹٹولنے لگیں, ابھی آنکھ ابھی بند ہو جائے تو ٹٹولنے لگیں اور کسی کو راستہ نہیں ملے گا. ولو نشاء لمسخناهم علی مکانتہم فما استطاعوا مضیا ولا یرجعون, اور آگے لو اگر ہم چاہیں تو زمین میں ابھی دھسا دیں, جو جس جگہ جس وقت جہاں پر ہے, بڑا اور چھوٹا, امیر اور غریب, حاکم اور محکوم, بادشاہ وقت اور صدر وقت اور کوئی اور کسی ملک کا رہنے والا ہو, جو جہاں ہے وہاں زمین کا لقمہ بنا دیا جائے. خدا کی قدرت سے بعید ہے یہ بات. ایسے قاہر اور ایسے غالب اور ایسے قدرت والے اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں, جو ایمان نہیں لاتے ان کو چاہیے کہ ایمان لائے اور جو ایمان لاتے ان کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو سدھاریں. ایسے اللہ کے ساتھ میں بے پرواہی کر دی. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم, اگر ہم چاہیں تو اسی جگہ ان کو دھسا دیں, ہم استطاعوا مضیا ولا يرجعون, نہ تو آگے جانے کی طاقت رکھے نہ پیچھے واپس ہونے کی طاقت رکھے, جا کے وہاں رہ جائیں. اپنی قدرت کو بتایا کہ ہم ایسی طاقت والے ہیں, ہم سے ڈرنا چاہیے. مفسر حقانی نے ایک اور مضمون یہاں نقل فرمایا ہے, بہت دلچسپ ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں کے ذریعے سے تقدیر کے مسئلے کو تھوڑا سا کھولا ہے, اور وہ یہ ہے کہ پہلے اللہ نے فرمایا کہ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا, ہم نے ان کی آگے دیوار کر دی, پیچھے دیوار کر دی, اب وہ سننے والے نہیں ہیں. اس سے پہلے بتا چکے ہیں سورہ یاسین میں, جو لوگ نہیں ماننے والے ہیں وہ نہیں ماننے والے ہیں, وہاں یہ بتا دیا. اب آگے یہ بول دیا کہ اللہ منختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے، پھر جو جو کر رہے ہیں وہ بولنے لگائیں گے اور پھر ان کو عذاب دے دیں گے. تو وہاں آپ نے خود ہی دیوار کھڑی کر دی اور یہاں خود ہی زبان دے دی ہاتھوں پیروں کو، اور جب انہوں نے گواہی نہیں دی تو خود ہی جوتے مار رہے ہیں. تو گویا ایک اعتبار سے آدمی کو باندھ دیا گیا ہے. رب تعالیٰ شانہ کی طرف سے کہیں کسی کو یہ وہم نہ پیدا ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو آنکھیں ابھی مٹا دیں. تو ہم نے کیا کیا ایسا؟ آنکھیں مٹا دی ہیں کیا؟ نہیں مٹائی ہیں. اگر ہم چاہیں تو مٹا دیں، یعنی مجبور کر دیں، مگر ہم نے مجبور کیا نہیں ہے. تم دیکھ رہے ہو یا دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے؟ جیسے ہم نے تمہاری ظاہر کی آنکھیں بنائی ہیں، باطن کی بھی آنکھیں بنائی ہیں. جیسے ظاہر کی آنکھوں میں تمہیں اختیار ہے، باطن کی آنکھوں میں بھی تمہیں اختیار ہے. آنکھ کھولتے ہو، آنکھ بند کرتے ہو، چلتے ہو، آتے ہو، جاتے ہو. یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو تمہاری آنکھیں مٹا دیں، مگر ہم نے نہیں چاہا، اس کی وجہ سے تم دیکھ رہے ہو، چل پھر رہے ہو. تو تم یہ کیسے سمجھ رہے ہو کہ ہم نے تمہیں باندھا ہے؟ ہم نے تمہیں اختیار کیا ہے، تم اپنے اختیار سے ہم کی طرف آؤ. اسی طرح دوسری آیت میں فرمایا کہ ولو نشاء لمسخناہم علی المکان، ہم چاہیں تو تم کو ایک ہی جگہ دھسا دیں، نہ آگے جانے دیں نہ پیچھے جانے دیں، تم کچھ کر ہی نہ سکو. ہم نے ایسا نہیں کیا، تم آگے بھی جا سکتے ہو، پیچھے بھی آ سکتے ہو، اپنی مرضی سے سوتے ہو، اپنی مرضی سے جاب کرتے ہو، اپنی مرضی سے واک کرتے ہو، اپنی مرضی کرتے ہو. تو جیسے ہم نے تم کو چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، ہاتھ کر کے ہلانے کے اندر ظاہری اختیار دیا ہے، دین اور اعمال کے اعتبار سے بھی ایسے اختیار دیا ہے، تو تم یہ کیسے سمجھ رہے ہو کہ ہم نے تمہیں باندھ دیا ہے؟ تو جہاں اللہ تعالیٰ ان دونوں آیتوں کے ذریعے سے اپنی قدرت قاہرہ کو بتا رہے ہیں انسانوں کو کہ میں بڑی طاقت اور قدرت والا ہوں، وہاں تعالیٰ شان یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو واقعی تم کو باندھ دیں، مگر ہم نے چاہا نہیں ایسا، ہم نے باندھا نہیں ہے. ہم نے تم کو دیکھو، تمہاری آنکھیں دی نہیں دی، تم چلتے پھرتے ہو کہ نہیں پھرتے ہو؟ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، جس کو ہم عمر زیادہ دے دیتے ہیں تو اس کی پیدائش میں پلٹ بھی دیتے ہیں، بیتوار پیدائش اور خلقت کے اس کو الٹ دیتے ہیں. افلا یعقلون، کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں؟ یعنی کس چیز کی وجہ سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور وہاں حساب کیے جانے کے معاملے میں ان کو شک ہے؟ یہ نہیں دیکھتے کہ بالکل بچے سے تھے، جس وقت مہد کے اندر تھے، ہاتھ پیر بھی صحیح طریقے سے نہیں ہلا سکتے تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے صحیح، سن نہیں سکتے تھے صحیح، بول نہیں سکتے تھے، کہیں جا نہیں سکتے تھے، کہیں آنے سکتے تھے. دھیرے 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 بڑے ہوئے، کھیلنا کودنا شروع کیا، ہم نے ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا، ان کی آسائش اور آرام کا انتظام کیا، بڑے ہوئے، قوت آئی، جوانی آئی. پھر ایک ایسا وقت آیا کہ دھیرے 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 زوال ہو گئی ساری چیزیں. فرمایا کہ ننکسہ فی الخلق، پہلے سنوائی صحیح کام نہیں کرتی تھی، اب نہیں کام کر رہی، پہلے منہ میں دانت نہیں تو پھر اب پوپلے ہو گئے جا کے، پہلے نہیں چلا جاتا تھا تو پھر دھیرے دھیرے اب پیر جو ہے چلنے سے معذور ہو گئے، پہلے اب ساری چیزیں دھیرے 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 ختم ہو گئی. تو یہ ہماری قدرت کی نشانی ہے جو اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ آدمی کو غرہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور جو تھوڑا سا وقت اس کو دیا گیا ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کہ اس واسطے کہ جیسے جیسے دن اور جیسے جیسے وقت اس کا گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے وہ روح اور جوان ہے، ختم ہو جانے والا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی معلوم ہوتی ہے اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت کے زیر انتظام بندہ بالکل اس اعتبار تکوینی اعتبار سے مجبور معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے اعتبار سے جوانی کو قائم نہیں رکھ سکتا، اپنی خواہش سے وہ صحت کو قائم نہیں رکھ سکتا، اپنے اعتبار سے وہ اپنی عمر کو قائم نہیں رکھ سکتا. جیسے جیسے دھیرے دھیرے اس کا معاملہ آگے چلتا جا رہا ہے. ومن نعمر ننکسہ فی الخلق، یعنی ایک تو یہ مضمون نکلا کہ یہ خود قدرت کی نشانی ہے، اور دوسرے یہ مضمون ہے کہ اس میں بہت زیادہ عمر لینے کی ضرورت ہے. زیادہ عمر لے کے کیا کرو گے؟ زیادہ عمر میں تو یہ ہوتا ہے کہ کام بھی کرنے کا موقع نہیں رہتا. جہاں تک اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ ہے کہ اللہ نے جو عمر دی ہے وہ کافی. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی کہ جو آدمی نصیحت حاصل کرنا چاہے تو نصیحت حاصل کرتا تھا، کر سکتا تھا؟ وجاءکم النذیر، اور اس کو سمجھانے والے ڈرانے والے آتے رہے ہیں برابر. فذوقوا ما للظالمین من نصیر، چکھو عذاب کو، اب ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. تو جہاں تک نصیحت حاصل کرنے کے لیے عمر اور وقت چاہیے وہ تو مل چکا، اور زیادہ عمر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب زیادہ عمر آتی ہے تو پھر آدمی پہلے سے بھی زیادہ خستہ حال ہو جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے اس کی حالت بالکل بچے کی سی ہو جاتی ہے، اور پھر اس پر بھی ایک ایسا وقت آتا ہے کہ آدمی فنا کے راہ پہ چل پڑتا ہے. دنیا کے اعتبار سے ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، جیسے برف کی سل گھلتی ہے ایسے انسان کی عمر گھل گئی، چپکے چپکے، رفتہ رفتہ، دم بدم. ایک دن گزر گیا، ایک گھنٹہ گزر گیا، ایک منٹ گزر گیا، جو دن گزر گیا پھر وہ واپس نہیں آ سکتا، عمر کا جو حصہ گزر گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، جو رات گزر گئی وہ واپس نہیں آ سکتی. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے، رفتہ رفتہ، دم بدم. سانس ہے ایک رہ رہے ملک آدم، دفاتن ایک روز یہ جائے گا تھا. جب اس بزم سے اٹھ گئے دوستو اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پھر تیرا دل بہلتا ہے کیوں؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ یاد دلا دیتے ہیں کہ آدمی اس کو سوچے کہ کیا رہ گیا, تھوڑے دن کی بات نہیں, چلے جانا ہے بارہ. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, کوئی آدمی اپنے قابو سے بھی نہیں کر سکتا. اس لیے فرمایا کہ من معمر ہوں کس بلغت اپنا آخر ہوں, عقل سے کام نہیں لیتے, اتنا کام نہیں کر رہی عقل, یہ پوچھ لیں اللہ تعالیٰ, عقل نہیں ہے. اور اسی لیے اسلاف میں یہ بات تھی کہ جب عمر ان کی زیادہ ہو جاتی, یعنی 40 اور 50 کے درمیان میں آتے, تو دنیا کے دھندوں سے ہاتھ اٹھا لیتے, بولے بھائی اب جو ہے نا دوسری طرف کی تیاری کا ٹائم آ گیا, اب ادھر کا وقت نہیں رہا, کاروبار بزنس جاب محنت یہ بولے 40-45 سے پہلے کا ہی قصہ ہے, اس کے بعد کیا نہیں. وقعی فتل آگو بل خمسون کملت وقعی فتل ہو ونار الشی بفیش ہولی, بولے اب کھیلنے کا وقت کہاں ہے اس واسطے کہ 50 ہو گئے, اور اب لہو لعب کا وقت کہاں ہے جبکہ بڑھاپے کی آگ بھڑک چکی ہے, بڑھاپے کی آگ بھڑک چکی ہے یعنی سفیدی آنے لگی بالوں کے اندر, تو اب لہو لعب کا وقت کہاں رہا, اور کھیلنے کا وقت کہاں رہا جبکہ 50 ہو گیا, 50 کے بعد میں کب تک رہیں گے, کب تک نہیں رہیں گے, 50 ہو گئے سو بھول گئے ان حالات میں. اس لیے پہلے لوگوں کو یہ دیکھا اور ان کی اتنا قرآن کا اثر اتنا تھا اور آخرت کی یاد دہانی کا اثر اتنا تھا کہ جیسے آدمی 40-50 پر آتا تو فوراً اپنی آخرت کے سنوارنے پہ بہت زیادہ متوجہ ہو جاتا کہ بھائی اب تو مجھے اپنی زندگی سنوارنی ہے, معلوم نہیں کب اللہ کے پاس سے بلاوا آ جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا رنگ و بو سے مجھے محروم کر دیا جائے, اور پھر کبھی مجھے دنیا میں واپس آنا نہیں ہے, اور جس جگہ مجھے جانا ہے اس جگہ وہاں پہنچ کر تیاری کا موقع نہیں ہے. جیسے اس دنیا میں ہم ہیں تو محنت کر کے دنیا بناتے ہیں, آخرت میں جب آدمی جائے گا تو وہاں محنت کر کے آخرت بنانے کا چانس نہیں دیا جائے گا, موقع نہیں دیا جائے گا اس کو کہ بھائی ٹھیک ہے تم یہاں 20 سال محنت کر لو اور اپنی آخرت بناؤ اسی دنیا. تو جو آدمی اس کو صحیح سوچے گا تو وہ واقعتاً فکر مند ہو جائے گا کہ ہاں بھائی عمر کے اس مرحلے میں مجھے کام کرنا چاہیے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ عمر معمر ہوں نقص و فلخل افلا یعقلون, ہم تو پلٹ دیتے ہیں. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت آمیز باتیں مشرکین سنتے اور بہت اثر ہوتا تھا, کیونکہ کلام الہی پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جب وہ صادر ہوتا تو لوگوں کو بہکانے کے لیے اور اپنی خوش خیالی کے لیے کہا کرتے تھے کہ یہ تو شاعری ہے, یہ کچھ نہیں بھائی یہ تو یہ شاعری ہے. اچھا شاعری ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ آدمی کسی چیز کو شاعری بول کے اڑا دینا چاہے, یعنی جب اس کو حوالہ دیتا ہے شاعری کے نام سے تو گویا اس کو تخیلات ہیں, بلند پروازی ہے, آسماں پیمائشی ہے. اس واسطے کہ شعر کے اندر کیا ہوتا ہے, جھوٹ ہوتا ہے, شعر میں مبالغہ ہوتا ہے. شاعری بہترین وہ ہوتی ہے کہ جس میں خوب مبالغہ ہو, آپ حقیقت کو بیان کیجیے اشعار میں اچھا نہیں دکھتا, اگر مبالغہ کریں گے تو اچھا دکھتا ہے. اسود کیا ہے, اسود و شفتاہ نصفہ یقال لہ انت بدر الدجا, شاعر کہہ رہا ہے کہ صاحب حال یہ ہے کہ انتہائی بدصورت ہے اور ہونٹ اس کے پورا آدھا جسم تو اس کے ہونٹ ہی خالی نہیں, ایسے بڑے بڑے ہونٹ ہیں, اور جناب کا نام ہے بدر الدجا یعنی چاند, 14ویں رات کا چاند. تو وہ تعریف یعنی تعریف اس طرح کی جاتی ہے, بول رہا ہے. تو شاعری کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مبالغہ بہت زیادہ, حد سے زیادہ تھی, جھوٹ جب بولی جائے, مبالغہ جب کیا جاتا ہے تو شاعری میں عام طور پر کمال اس کو سمجھا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو شاعری کہا کرتے تھے, تو شاعری ہے نہیں مبالغہ ہے, بولنے کی باتیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو اس کا موقع نہ ملے اس لیے یہ فرمایا کہ وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ, ہم نے آپ کو اشعار کی تعلیم نہیں دی, ہم نے آپ کو شاعر نہیں بنایا ہے, اور نہ شاعری آپ کے شایان شان ہے, ہم نے آپ کو شاعر نہیں بنایا اور نہ شاعری آپ کے شاعر نشان ہے, ہم نے شاعری سے الگ رکھا ہے. قرآن کریم کے اندر سجا تو پایا جاتا ہے, ترتیب پائی جاتی ہے, نظم پایا جاتا ہے, مگر اشعار کے جو فنون اشعار کے جو قاعدے ہیں, وزن شعری کے جو قاعدے ہیں وہ نہیں پائے جاتے. اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حال یہ تھا کہ اگر آپ کبھی شعر بولتے بھی تھے تو اس کو پلٹ دیتے تھے, اس کو ویسا نہیں بولتے تھے جیسے شعر ہے, کسی شعر کا آپ نے مثلا حوالہ دیا تو آپ اس کو بدل دے کے بولتے تھے. اب بہت کم ایسا ہوا کہ بالکل شعر کے وزن پر غیر اختیاری طور پر آپ کی زبان سے جملہ نکل گیا, ایک غیر اختیاری طور پر کوئی جملہ نکل گیا تو وزن شعری میں آ گیا. جیسے آپ غزوہ حنین میں فرما رہے تھے ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, اب میں نبی ہوں جھوٹ نہیں ہے, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, آپ اس انداز سے بول رہے تھے کہ وہ شعر معلوم ہو رہا تھا. یہ آپ نے کبھی اتفاقاً فرما دیا ہے اور وہ بھی غیر اختیاری طور پر بولنے سے شاعر نہیں ہو جاتا. ویسے اس کے علاوہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شعر پڑھا کرتے تو اس کے اندر یہ مضمون ملتا ہے کہ آپ اس کو بدل دیا کرتے تھے. ایسے کئی مثالیں ہیں حدیثوں میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشعار پڑھتے تھے تو اس کو بدل دیا کرتے تھے. اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر نہیں فرمائے اور آپ شاعر نہیں تھے, اور یہ بتانا ہے کہ یہ کلام حقیقی ہے, یہ کوئی شاعرانہ تخیل نہیں ہے, یہ کوئی بلند پروازی نہیں ہے. مگر یہاں ایک مضمون آ گیا, تھوڑا سا علمی میں اس کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر نہیں بنایا گیا اور شاعری آپ کے شاعر نشان نہیں تھی, اس سے کسی بات کو اشعار میں پیش کرنے کی غلطی ثابت نہیں ہوتی, غلط نہیں ہے. شعر لکھنا کوئی بری چیز نہیں ہے. اتنی بات ضرور ہے کہ عام طور پر شاعر اچھے شعر نہیں لکھتے اور شاعر اچھا نہیں ہوتا. جس آدمی کے پاس جس آدمی کو خالی دیندار بننا ہو مشہور یہ ہے کہ وہ مولوی بن جائے, اور جس آدمی کو خالی دنیا دار بننا ہو تو مشہور یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر یا انجینئر بن جائے, اور جس آدمی یا تاجر بن جائے, اور جس آدمی کو نہ دنیا دار بننا ہو نہ دیندار تو مشہور یہ ہے کہ وہ شاعر ہو جائے. بس اپنا تارک خانے میں بھی بیٹھا ہوا ہے تو شعر سوچ رہا ہے, اور وہ سوچتا کیا ہے, تک بندی سوچتا ہے الفاظ کی, کسی طریقے پر ادھر کے ادھر کے الفاظ بولے آدمی اور خیالات کو مختلف انداز میں مختلف پہراؤں میں پیش کرے. تو چونکہ عام طور پر شعر جو ہے وہ اس طرح سے کہے جاتے ہیں اور شاعر اس طرح ہوا کرتے ہیں, اس لیے حضور نے پسند نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے پیٹ کو آگ سے بھر لے اس سے بہتر ہے کہ اس کے پیٹ میں شعر جمع ہو رہے, یعنی آپ نے اشعار کو پسند نہیں فرمایا. مگر یہ ہے کہ اچھے اشعار جو وعظ و نصیحت پر مشتمل ہوں اور دین کی ترجمانی کرتے ہوں, اس کو آپ نے نہ صرف پسند فرمایا بلکہ آپ کے پاس ایسے شعرا موجود تھے جو یہ کام کرتے تھے, جیسا کہ خود حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اشعار ان لوگوں کے لیے تلوار سے زیادہ تیز ہیں. یہ فرمایا تلوار سے اتنا نہیں چبھتا آدمی کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی اشعار کے ذریعے سے ہوتی ہے, چنانچہ حسان ابن ثابت کے ذریعے سے اشعار کہلائے جاتے تھے. اسی لیے آپ حیرت کریں گے کہ دین میں کوئی چیز چھوڑی ہوئی نہیں, حتیٰ کہ شعر شاعری کے اصول بھی چھوڑے ہوئے نہیں. یہ بھی بتایا گیا ہے قرآن میں کہ شاعری کیسا کرنا. ایک جگہ قرآن پاک میں ہے کہ وہ شعرا یکتبعہم الغاوون الم ترانہم فی کل وادی یہیمون. شعرا جو ہیں وہ بس اٹکل پچو باتوں کے پیچھے رہتے ہیں اور ہر وادی کے اندر گھومتے پھرتے ہیں. وانہم یقولون مالا یفعلون, اور عام طور پر ان کو کہنے کی عادت ہوتی ہے ایسی جس کو وہ کرتے نہیں, شاعر کرتا نہیں, بولتا ہے خالی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. فرمایا کہ شاعر اگر ہو تو تین صفات کے ساتھ, ایک تو یہ ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ والا ہو. عام طور پر دیکھیں گے کہ شاعروں کو کس سے ہوتی ہے دلچسپی, بادا خاری سے ہوتی ہے, میں خاری سے ہوتی ہے, یہ مسائل تصوف کی طرح بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادا خار ہوتا. مرزا غالب سے پوچھے کہ میاں یہ کیا ہے رمضان کے دنوں میں آپ کے پاس, رمضان میں تو ہم نے سنا کہ شیطان بھی بھاگ جاتے ہیں, تو بولے وہ جس کمرے میں شیطانوں کو بند کرتے وہ یہی کمرہ ہے. تو عام طور پر شاعر جو ہیں وہ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ موصوف نہیں ہوتے, اس لیے ان کی شاعری بھی خراب ہوتی, اور ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ جتنی تنخواہ ملتی تھی تو سب سے پہلے پوری شراب خریدتے تھے. تو لوگ کہتے کہ بھائی ایسا کیسے, تو بولے اللہ نے روزی کی تو ذمہ داری اللہ نے لی اس کی لینی بولے, اس لیے میں خرید لیتا ہوں, روزی مل ہی جائے گی کسی نہ کسی راستے سے, واللہ عالم خدا معاف کرے بیچاروں کو. تو غرض یہ ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان اور اعمال صالحہ والے جو شاعر ہیں وہ خراب نہیں ہے, قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے. پھر دوسری بات وذکر اللہ کثیرا, اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہوں. اگر کثرت ذکر کی شاعر کو عادت ہے تو پھر اس کے اشعار میں بھی خدا کی بڑائی, خدا کی وحدانیت, خدا کا تذکر آئے گا. اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اشعار بولنے والا ذہنی طور پر غافل ہوتا ہے, خدا کو یاد نہیں رہتی اس کو, اس لیے یہ شرط لگائی گئی کہ وذکر اللہ کثیرا. اگر اللہ کو خوب یاد کرنے والے یہ ہوں تو پھر ایسی صورت میں ان کے اشعار برے نہیں ہوں گے. اور تیسری چیز فرمائی وانتصروا من بعد ما ظلموا, مظلوموں کی حمایت میں اشعار بولیں. یہ تیسری شرط ہے اس کی, شاعری کے اصول ہیں, یہ شاعری کا دین سمجھیے, شاعر کا دین ہے یہ. ارے بھائی شوہر کا ایک دین ہے, تاجر کا ایک دین ہے, تو شاعر کا دین کیا ہے؟ شاعر کا دین یہ ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد, اشعار جو بولے جائیں تو حمایت میں بولے جائیں, اسلام کی حمایت میں بولے جائیں, مسلمان مظلومین کی حمایت میں بولے جائیں, یہ فرمایا گیا. اس لیے عام طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ اعتراض ہونے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں اور شاعرانہ باتیں کر رہے ہیں, تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو تو ہم نے شاعر بنایا ہی نہیں, مگر آپ کو شاعر نہیں بنایا گیا اس خاص مسئلے سے کہ آپ کے کلام کے اثر اور آپ کے کلام کے تاثر سے لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے, اس لیے آپ کو شاعری سے دور رکھا گیا. ورنہ فی نفسی یہ اشعار جو ہے وہ کہنے کی اجازت ہے جبکہ شرعی حدود کے اندر ہوں, اور شرعی حدود سے اگر الگ ہوں تو پھر ان کے کہنے کی اجازت نہیں ہے. نثر کے ذریعے سے جیسے اثر پیدا ہوتا ہے, نظم کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے, اور نظم کے اندر بڑے بڑے مضمون کو آدمی چند جملوں کے اندر سمو دیتا ہے, اس لیے وہ اپنی جگہ پر خاص اثر رکھتے ہیں, اس لیے شرعی طور پر اس کی اجازت ہے کہ آدمی اشعار پڑھ سکتا ہے. بقیہ اس کے ساتھ میں کسی اور چیز کے ملانے کی اشعار کے ساتھ اجازت نہیں ہے, موسیقی وغیرہ کی. اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ اشعار کے اندر اگر آدمی دنیاوی جذبات کو بھڑکائے اور شہوانی جذبات کو بھڑکائے, تو پھر یہ نفاق پیدا کرتا ہے ایسا جیسا کہ پانی گھاس پیدا کرتا ہے. پانی کے ذریعے سے جس طریقے سے گھاس پیدا ہوتی ہے اسی طریقے پر جذبات کو بھڑکانے والے اشعار کے ذریعے سے نفاق آدمی میں آتا ہے کہ جب مست ہو جاتی ہے طبیعت اور آدمی خواہش پوری کرنے پہ لپک جاتا ہے شعر کی حیجان کی وجہ سے, تو پھر نفاق آ جاتا ہے طبیعت میں کہ میاں آپ تو کر ہی ڈالو اس کو دیکھا جائے گا, وہ اللہ اپنی جگہ پہ, آخرت اپنی جگہ پہ, جہنم اپنی جگہ پہ, جنت اپنی جگہ پہ, جو ہوگا دیکھا جائے گا, اب تو کر ڈالو. نفاق والی صفت ابھرتی ہے اسے. فرمایا الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع, کہ گانا جو ہے وہ نفاق کو پیدا کرتا ہے ایسا جیسا کہ پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے. فرمایا وما علمناه الشعر وما ينبغي له, ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھلایا ہے, وما ينبغي له, اور نہ شاعری آپ کے شاعر نشان ہے, ان ہوا الا ذکر, یہ تو ایک نصیحت ہے. قرآن پاک کیا ہے؟ نصیحت ہے. وقرآن مبین, اور قرآن ہے کھلا کھلا, لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین, اور ہم نے اس کو نصیحت نامے کے طور پر اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ ڈرا دیں اس کے ذریعے سے ان کو جو زندہ ہیں, جن میں زندگی ہے ان کو ڈرا دیں. معلوم یہ ہوا کہ جو کافر ہے یا قرآن پاک پر جو عمل نہیں کرتے یا قرآن پاک سے نصیحت نہیں لیتے وہ زندہ ہی نہیں ہے, وہ مردہ ہے, وہ مرنے سے پہلے مردہ ہیں. اور شاعر یہ کہتا ہے کہ ان کے جسم قبر میں جانے سے پہلے قبر میں ہی ان کی روحیں بھی, ان کا جسم خود قبر ہے جس کے اندر وہ دفن ہے, اس وقت چلتے پھرتے لاشیں ہیں. اللہ کو نہیں پہچانا, اللہ کو نہیں یاد کیا, اور اللہ کے نظام پر نہیں یقین کیے, تو پھر وہ زندگی کس کام کی, اور آئندہ ہمیشہ کی زندگی ان کو ملنے والی نہیں ہے کامیابی کی, اس لیے اس کے اعتبار سے مردہ ہے. اسے بننا کہ اس قرآن پاک کو ہم نے ذکر اس لیے نازل کی, ذکر کے طور پر اس لیے اتارا ہے, لیکن ذرا من کانا حیا, تاکہ جو زندہ ہیں وہ ڈریں, ان کو ڈرائیں آپ, ویحق القول علی الکافرین, اور کافروں کے اوپر حجت پوری ہو جائے, کافروں کو کہنے کا موقع نہ رہے کہ ہمیں تو نہ بتایا گیا نہ سمجھایا گیا, ہمیں کیا پتا تھا آپ کا یہ نظام ہے. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون, کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے اس بات کو, جہاں عشاء 10:30 ہے اور عشاء کی نماز کے بعد ہی جو ہے وہ دوسرا نظام ہوگا کھانے وغیرہ کا ساتھیوں کے, اس لیے عام طور پر 10 جو ہوتا ہے وہ مغرب سے عشاء تک ہو جاتا ہے, تو میں ویسے کوشش کروں گا جلدی ختم کرنے کی, مگر ترجمہ وہاں پہنچے تک تو شاید وقت ہو جائے گا اتنا. فرمایا کہ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون, کیا نہیں دیکھتے یہ لوگ اس بات کو کہ ہم نے پیدا کیے ہیں ان کے واسطے وہ جانور جس میں ہماری قدرت کام کر رہی ہے, ہم نے اپنی دست قدرت سے جانور ان کو پیدا کر کے دیے ہیں, فہم لہا مالکون, یہ اس کے مالک ہیں. یعنی خدا کا شکر بجا لانا چاہیے, کتنا خدا نے مرتبہ دیا, کتنا احسان فرمایا کہ جانور بنائے اور ان کو مالک بنا دیا, کیا تھا صاحب تمہارا, نہ تو تم نے پیسے, یعنی نہ تم نے اس کو بنایا, نہ تمہارے میں خریدنے کا حوصلہ, اور پھر وزلہ نہ ہم نے ان کو تابع بنا دیا, چھوٹا سا بچہ ہے بھینس کو لے کے بھاگ رہا ہے, ہاتھی کو چلا رہا ہے, ہاتھی کے سر پہ بٹھا دیتے ہیں, کیلا مار کے لے کے چلتا رہتا ہے, اتنے بڑے ہاتھی کو ایک چھوٹا سا انسان کا بچہ لے لیتا ہے, تو یہ کس نے کیا, یہ ہاتھی کے دماغ میں مسخر ہونے کا ذہن اور انسان میں مسخر کرنے کا ذہن, اور اس کو وہ نائک دینا کہ وہ ان کو اپنا کنٹرول میں لے, قابو میں لے, اور اس کو خدا ایسا بھدا بنانا کہ وہ جیسا منوایا ویسا مانتا ہوا چلے, تو یہ کس نے کیا ہے, یہ تو ہم نے کیا, وزن لینا آ رہا ہوں, ہم نے تابع بنایا ان جانوروں کو, اپنی قدرت سے ہم نے پیدا کیا, منہا وکلہم منہا یاکلون, بعض جانوروں پہ سواری کرتے ہیں اور بعض جانوروں کو کھاتے ہیں, ولہم فیہا منافع و مشارب و افلا یشکرون, اور بھی دوسرے فائدے اٹھاتے ہیں, اون حاصل کرتے ہیں اس کے ذریعے سے, اور پہننے اوڑھنے کی چیزیں بناتے ہیں اور پینے کی چیزیں اس سے حاصل کرتے ہیں, دودھ اس میں سے نکالتے ہیں, افلا یشکرون, کیا یہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اپنی مختلف قسم کی قدرتیں اور نعمتیں بتاتے ہیں, یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو بتایا کہ یہ جو جانوروں کا نظام ہے اس پہ غور کرو کہ ہم نے تم کو اشرف المخلوق بنایا اور تمہارے اندر یہ صفت رکھی کہ تم مطبوع بنتے ہو اور جانور تمہارے تابع بنتے ہیں, اور تم ان سے ہر طرح کا فائدہ اٹھاتے ہو, جن کو ذبح کرنا ہے ذبح کر لیتے ہو, جن کی سواری کرنی ہے سواری کر لیتے ہو, جن کی کھال استعمال کرنی ہے کھال استعمال کرتے ہو, جن کے بال استعمال کرنے ہیں بال استعمال کرتے ہو, جن کا دودھ استعمال کرنا ہے دودھ استعمال کرتے ہو, جن کو جنگل میں لے جانا ہے ان کو جنگل میں استعمال کرتے ہو, افلا یشکرون, کیا تم شکر نہیں کرتے. اس کا تقاضا یہ تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کی جاتی, مگر لوگ ہیں کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوچھتے ہیں. فرمایا واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون, اور بنا لیا لوگوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود تاکہ ان کی مدد کی جائے. لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود اس لیے بنایا تاکہ ان کی عبادت کی جائے, تاکہ ان کی مدد کی جائے. لوگ چاہتے ہیں کہ اگر ہم دوسروں کی پوجا کریں گے ان کو خوش کریں گے تو ہماری مدد ہوگی. اللہ فرما رہا ہے لا یستطیعون نصرہم, اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے گی وہ ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے. وہم لہم جند محضرون, اور وہ خود حاضر کر دیے جائیں گے اللہ کے پاس میں جمع ہو کر, جمع کر کے. ان کا تو ان کی مدد تو وہ کیا کریں گے, جتنوں کو یہ پوجا کرتے تھے ان ساروں کو اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا لشکر کی شکل کے اندر, وہ خود بڑا دوسروں کی کیا مدد کرتے. ایک مطلب یہ ہے اس کا, اور ایک مطلب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہم لہم جند محضرون, ان کے معبود ان کی کیا مدد کرتے, یہ خود ان کے سامنے مدد کے واسطے جمع ہو جاتے, سب کچھ بھی ہو گیا تو ان کے معبودوں کو, یعنی لشکر بن کے خود ان کی حمایت میں لگ جاتے جب کوئی مصیبت ان کے معبود پر آتی. یہاں پر صاحب نواحب الرحمان نے ایک واقعہ نقل کیا ہے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو ہیں وہ مشرک تھے اور یہ نوجوان اسلام میں داخل ہو گئے تھے. تو پہلے تو انہوں نے سمجھایا کہ یہ جن بتوں کی پوجا کی جا رہی ہے یہ صحیح نہیں ہے, یہ غلط ہے. تو انہوں نے باتیں بنائیں جیسے کہ مشرکین باتیں بناتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ جو صورتیں بنی ہوئی ہیں یہ اللہ والوں کی صورتیں ہیں, یعنی اسی صورت کے اللہ والے گزرے ہیں, ان کو ہم خوش کریں گے تو ان کی روح کو خوش ہوگی جن کی صورت یہ ہے, اور ان کے خوش ہونے پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم کو خوش اللہ تعالیٰ سے ہم کو خوش کر دیں گے اور کام بنا دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ. حالانکہ اور اگر ہم ان کو ناراض کر دیں گے تو وہ ناراض ان کی روح ناراض ہوگی, اور ان کی روح ناراض ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے بول کے ناراض کر دیں گے ہم کو اور ہمارے کام بگڑ جائیں گے. یہ ہوتا ہے عقیدہ, اور کوئی جوڑ نہیں ہے. قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ جن جن کو یہ پوچھتے ہیں نام ہے جن کو انہوں نے رکھ رکھا ہے, انہیں اللہ اسماء سمیتم ہوا. مثلا پتل کا پتل کی صلیب بنا دی عیسیٰ علیہ السلام کی, لکڑی کی بنا دی, کوئی اور بت بنا دیا, کسی بھی قسم کا بت بنا دیا, رام بنا دیا, لکشمن بنا دیا, گنیش بنا دیا, کچھ بنا دیا, مٹی کا بنا دیا, پتھر کا بنا دیا. اب یہ جو ہے مٹی اور پتھر اور تانبا اور پیتل الومینیم یا لکڑی ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اس صورت میں آدمی گزرا ہے. بھیا بالکل اپنی شکل آپ گھر میں بنا دے کے آ جائیں, اپنی شکل کوئی آدمی گھر کے رکھ کے آئے تو وہ شکل کا میرے سے کیا تعلق ہے, میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں جبکہ ابھی زندہ ہوں یہاں پہ دنیا میں, جبکہ ابھی زندہ ہوں دنیا میں, تو میرے فیس کے موافق اگر کوئی شکل مٹی کی, لوہے کی, پتل کی, لکڑی کی, تانبے کی, سونے کی یا چاند کوئی بھی بنا دی جائے تو اس کا میرے سے کیا تعلق ہے, اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی آپ ٹانگ توڑیے تو میری ٹوٹ جائے گی, اس کی آنکھ توڑیے تو میری پھٹ جائے گی, اس سے اس کا کوئی. اس لیے فرمایا قرآن پاک میں کہ انہیا اللہ اسماء سمیتموہا, یہ صرف نام ہے جو تم نے رکھے ہیں, ورنہ ان کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں. اسی وجہ سے اگر آپ ان کے ساتھ کوئی بے حرمتی کریں تو ان کا کوئی پتہ بھی نہیں چلتا, ان کے ساتھ کوئی عزت کریں تو اس کا بھی ان کو کوئی پتہ نہیں چلتا. پہلے تو سمجھایا مگر بات نہیں مانتے, کہنے کہ ہاؤ لائی شفا عند اللہ, یہ ہمارے اللہ کے پاس سفارشی ہیں, مانا بدم اللہ علیہ قریب اللہ ذلفا, ہم صرف ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ ہم کو قریب کر دیں گے, اس طرح کی باتیں بناتے تھے. جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا اور ان کے ساتھ نوجوانوں نے مل کر تو انہوں نے مانا نہیں. دوسری مرتبہ پھر یہ ہوا کہ ایک مرتبہ ان کے باپ کہیں گئے ہوئے تھے تو جس بت کی یہ پوجا کرتے تھے اپنے گھر میں, اس بت کو اوندھا کر دے کے اس کے اوپر وہ چوکی اس کے سر پہ رکھ دی جس چوکی پہ وہ بت رکھا ہوا تھا الٹا. آ کے دیکھ کے کہیں کہ کس نے یہ بدتمیزی کی ہے, اگر مجھے پتا چل جائے گا جس نے کی ہے تو اس کو قتل کر ڈالوں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا, شور مچایا تو بہت لوگ جمع ہو گئے. وہم لہم جند محضرون کی تفصیل میں لکھی ہے یہ روایت کہ سارے لوگ جمع ہو گئے اور واقعی کہا کہ تو بڑی بدتمیزی ہوئی, بڑی بے ہودگی ہوئی, یہ ہوا وہ ہوا. مگر جناب والا پھر اس کے ساتھ دنگوت ونگوت کر کے اور جناب اس کو صحیح چوکی اس کی صحیح کر کے اس کے بعد پھر بٹھا کے پھر پوجا ووجا کر کے پھر شروع کر دیا اس کی پوجا, جیسے کہ سمجھ میں نہیں آیا کہ صاحب اس کے ساتھ ایسی بدتمیزی کی گئی. چند دنوں کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیا کہ وہ مورتی دی وہ جس کی وہ پوجا کرتے تھے ان کے باپ, اور اس کو غلاظت میں لڑا دیا, پورا لکھڑا دیا اور لا کے پھر رکھ دیا اس کو. جان آگے دیکھے تو کیا منہ پہ لگا ہوا ہے, ہاتھوں پہ لگا ہوا ہے, ادھر لگا ہوا ہے, ادھر لگا ہوا ہے, بدبو, بہت شور مچایا, بڑا ہنگامہ مچایا اور بہت لوگ جمع ہو گئے کہ آخر یہ کیا بے حرمتی اور بدتمیزی ہو رہی. پھر جناب اس کو غسل دیا, اس کو پورا خوشبو میں معطر کیا اور پھر اس کے بعد میں اس کی پوجا کی, اور اس کے بعد ان کے باپ نے یہ کیا کہ ایک تلوار بازو میں رکھ دی, کہنے لگے آپ بخشتے کیوں ہیں ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, آپ مت چھوڑیے ان کو ہری, اگر آپ کے ساتھ یہ بےعد بھی کریں تو یہ تلوار آ دیجیے, گردن اڑا دیجیے, چاہے میرا بیٹا رہیں گے چاہے کوئی رہیں گے. یہ بول کے تلوار اس کے پاس میں رکھ دے کے چلیں گے. پھر پوجا کرنے شروع کی, تو پھر جب اس کے بعد دو چار روز کے بعد پھر معاذ بن جبل نے سوچا کہ پھر اس کو کچھ کرنا ہی ہے, تو انہوں نے ایک کتا جو مرا ہوا تھا وہ کھینچ کے لائے, اور کتے کی ٹانگ, مرے ہوئے کتے کی ٹانگ اور یہ بت کی ٹانگ دونوں ملا کے باندھی, اور اس کو گھسیٹ کے ایک گڑھے کے اندر ڈال دیا. اب جب آئے پوجا کرنے کے واسطے ان کے والد تو وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے, دیکھا میرا بت کدھر چلا, میرا خدا کدھر چلا گیا, تو وہاں تو تھا ہی نہیں, البتہ نشانات پڑے ہوئے تھے گھسیٹنے کے, وہاں جا کے دیکھا تو اندر آندھا پڑا ہوا ہے, اس کو جو نکالا تو اس کی ٹانگ کے ساتھ میں مرے ہوئے کتا بندھا ہوا ہے, وہ جو دونوں کو نکالا تو جناب جب وہ نکالا تو ان کے دل پہ صدمہ پڑا اور ان کی زبان سے نکلا کہ واقعتاً تجھ میں کوئی قدرت نہیں ہے, ورنہ اتنی بے ہوش کی تو برداشت نہیں کر سکتا. ان کی زبان سے نکلا کہ واقعتاً تجھ میں کوئی طاقت اور قدرت نہیں ہے, ورنہ اتنی بے ہوشی اور بدتمیزی کو تو برداشت نہیں کر سکتا تھا. بس جیسے ہی حضرت معاذ ابن جبل نے اپنے باپ سے سنا, فوراً ان کو پکڑ کے سمجھا دیا توحید کیا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دے دی اور اسلام قبول کر لیا. سمجھ میں آ گئی بات کہ واقعتاً خامخواہ ان کے سامنے سر اگر میں بلا ہوئی. اللہ نے ہم کو بنایا اشرف اور اس کو بنایا ہے جناب والا مخدوم, بھلا ان کے سامنے ہم اپنا سر کیوں رگڑے؟ اور پوری کی پوری جتنی مخلوق ہے انسان کے علاوہ, اللہ تعالیٰ نے انسان کے کانے اس کو بنایا ہے. آپ اپنے عالم جمادات کو دیکھیں, پتھر ہے اور جناب والا یہ جتنی چیزیں ہیں, آپ اس کو کاٹیے, پھوڑیے, تراشیے, اپنا یعنی اپنے واش روم میں لگائیے, اپنے ڈائننگ روم میں لگائیے, کوئی پتھر آپ سے کوئی, چاہے مرمر لگائیے, سنگ مرمر لگائیے, سنگ خارا لگائیے, سنگ اسود لگائیے, کچھ بھی لگائیے. جتنے عالم نباتات ہیں, اگنے والی جتنی چیزیں ہیں, چاہے بیلدار ہوں, بغیر بیلدار ہوں, اعلیٰ سے اعلیٰ لکڑی ہو, کیسے ہی ہو, کہاں کی ہو, آپ چاہے کھڑکی بنائیں, ونڈو بنائیں, دروازہ بنائیں, کچھ بھی بنائیں. اور اس سے آگے عالم حیوانات ہیں, وہ پورے حیوانات ابھی بیان آ چکا ہے حیوانات کا, کہ سارے حیوانات جو ہیں وہ آپ کتابیں ہیں, آپ جو چاہیں ان کے ساتھ میں کرتے ہیں. اور اس سے آگے شمس و قمر کا جو نظام ہے وہ خود آپ کی خدمت کے اندر لگا ہوا ہے, وہ گھوم رہا ہے, پانی پڑ رہا ہے تمہاری خدمت کے واسطے, ہوائیں چل رہی ہیں تمہاری خدمت کے واسطے, غلہ اگ رہا تمہارے کھانے پینے کے واسطے, ورنہ پھر یہ کس کے لیے؟ تو یہ ساری مخلوق ہے وہ انسان کے لیے ہے اور انسان اللہ کے لیے. تو یہ جب یہ خود مخلوق مفضول ہے تو اس کے سامنے آدمی اپنے سرنی آدمی جھکائے اور اس سے توقعات وابستہ کرے, اس کی کہاں گنجائش ہے؟ بلکہ ایک اور بات فرمائی مفسرین نے, وہم لوگ جنگ مخلون نے فرمایا کہ جو عابد ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اپنے معبود سے, تبھی تو اس کے سامنے وہ عبادت کر رہا ہے. اب ہم اللہ کے سامنے سر نیاز جھکاتے ہیں تو کیا جوڑے والا ہمارے کو اللہ تعالیٰ, اللہ بہت بڑے ہیں. ایسے یہ لوگ جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان بتوں کا حال یہ ہے کہ یہ خود جہنم میں ڈالے جائیں گے. یہ پورے بت جو معبود ہیں, اللہ تعالیٰ سارے پتھروں کو ایندھن بنایا ہے نا جہنم کا, وقود الناس والحجارہ, ان کو ایندھن بنایا ہے, تو یہ جہنم میں جائیں گے. تو جب معبود جہنم میں جائے گا تو عابد کہاں جائے گا؟ عابد جنت میں جائے گا, یعنی عابد بڑے مرتبے کا ہوگا کیا معبود سے؟ جب معبود کا یہ حال ہے کہ وہ ہم جنگ مقدرون کہ ان کا لشکر بنا کے خود جہنم میں رسید کر دیا جائے گا ان پورے بتوں کو جمع کر کے, تو جو ان کی عبادت کرنے والے ہیں تو عابد تو چھوٹے مرتبے کا ہے, اس سے تو ایسا ہونا چاہیے, یعنی ممکن ہے ایسا ہو کہ وہ جو جہنم وہ جو پتھر ڈالے جائیں گے اس کے نیچے ان کو رکھنا پڑے گا, کیونکہ تو چھوٹے ہیں نا, اسے بھی اس کے نیچے دبایا جائے ان کو, اس وجہ سے یہ عابد ہے وہ معبود ہے. تو یہ فرمایا کہ لا تطیعون نصرهم وهم لهم جند محضرون, وہ ان کی مدد کی طاقت بالکل نہیں رکھتے اور وہ خود ہی ایک لشکر کی شکل میں حاضر کر دیے جائیں گے فوج ہو کر. فلا يحزنك قولهم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں آپ کو غم میں نہ ڈالیں. یہ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, کبھی کہہ دیا طاہر ہے, کبھی کہہ دیا شاعر ہے, کبھی کوئی تب بندی کر دی. یہ لوگ جو اس طرح کی بدتمیزی کرتے ہیں, ان کی بدتمیزیوں سے آپ متاثر نہ ہوں. انا نعلم ما يسرون وما يعلنون, بے شک ہم جانتے ہیں ان سب باتوں کو جس کو وہ چھپاتے ہیں اور ان تمام باتوں کو جس کو وہ علانیہ ظاہر کر جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانی کی ہم دوبارہ زندہ کرنے کا پلان بنائے ہوئے ہیں, اس کو سمجھاتے ہیں کہ ایسا ہوگا, یہ تمہارے ذہن میں بیٹھ جانا چاہیے. اور دوسری کی اس کو نہیں سمجھتے تھے تو ایک واقعہ پیش آیا, اس واقعے کو میں متعدد مرتبہ سنا چکا ہوں اپنی باتوں میں. وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آصف بن وائل نام کا ایک مشرک, وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے بوسیدہ ہڈیاں جمع کی کچھ, اور ایسی بوسیدہ وہ ہو گئی تھی کہ وہ ایسا دبانے سے چورا ہوتی تھی. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا اور آپ کے سامنے اس کو چھڑا دیا اور کہنے لگا کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا, یہ جو ہڈی ہے اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا, جس کا یہ حال ہے کہ اس کو دباتے ہیں تو یہ آٹا بن رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی, فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ پیدا ہوا خصیم مبین, کیا نہیں دیکھتا انسان کہ ہم نے اس کو پیدا کیا ہے ایک نطفے سے اور وہ کھلا ہوا جھگڑالو بن گیا؟ یعنی یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا, یہ تو سوچے کیا تھا وہ جس وقت ہم نے اس کو پیدا کیا. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانی کا قطرہ آپ کی ہتھیلی میں تھا, آپ نے اس کے اوپر انگلی رکھ دی, ایک پانی کے قطرے پر اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی رکھ دی, اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بچے, کیا تو مجھ کو عاجز سمجھتا ہے اس بات سے کہ میں تجھ کو دوبارہ زندہ کروں جبکہ میں نے تجھ کو اس طرح کے قطرے سے بنایا ہے؟ ایک قطرہ اور قطرے کے اندر بھی ایک چھوٹا سا جسم ہے, اس سے انسان بنایا جاتا ہے. مادہ منویا, ایک قطرے کے اندر کروڑوں جسم اور کیڑے ہوتے ہیں, اس میں سے ایک کیڑے سے آدمی کو بنایا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے فرمایا ایک قطرے کے اوپر ہاتھ رکھے کہ اللہ تبارک, یا پھر حدیث قدسی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے مجھے یہ فرما رہے ہیں, فرمایا اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ آدم کے بچے, کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں عاجز ہوں اور تو مجھ کو عاجز کر دے گا اس بات سے کہ میں تجھ کو دوبارہ زندہ کروں جبکہ میں نے تجھ کو اس جیسے پانی سے پیدا کیا ہے جو انگلی کے نیچے دب گیا اس سے بھی کم. فرمایا اولم یرا الانسان انا خلقناہ من نطفہ, کیا نہیں دیکھتے انسان, کیا نہیں دیکھتا انسان اس بات کو کہ ہم نے اس کو پیدا کیا ایک نطفے سے. پیدا ہوا خصیم مبین, وہ کھلا ہوا جھگڑنے لگا. وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ, اور ہمارے سامنے مثالیں دینے لگا اور اپنی خلقت کو بھول گیا کہ اپنی پیدائش یاد نہیں رہی اس کو کہ ہم نے اس کو کیسے پیدا کیا. قال من یحیی العظام وهی رمیم, اور یوں کہنے لگا کہ کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہیں. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ, آپ فرما دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو وہ جس نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا کیا. یہ ہڈی جو تم لے کر آئے یہ پیدا ہوئی نہیں ہوئی پہلے, جب پہلے پیدا ہوئی تھی یہ, تو اب جب یہ چورا ہو جائے گی اور اس کے اجزاء ادھر ادھر تحلیل ہو جائیں گے تو پھر اس کو دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے. جب اس کے ایسے اجزاء بھی نہیں تھے جو اب ہیں, جب اللہ نے اس ہڈی کو بنایا تھا تو پھر اب اس ہڈی کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی چیز مانے ہیں. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ, آپ فرما دیجیے کہ زندہ کرے گا اس کو وہ جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا. وہو بکل خلق علیم, اور وہ اپنی مخلوق کو خوب جانتا ہے. مخلوق مخلوق ہونے سے پہلے خدا کی معلوم تھی, اللہ کے علم میں تھی. اچھا مخلوق ہو گئی, مخلوق ہونے کے بعد فنا کے گھاٹ اتار دی گئی تو وہ اس کے اجزاء جہاں جہاں گئے اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے. ہوا میں اس کے اجزاء جو ہوا سے متعلق تھے ہوا میں اڑ گئے, مٹی سے متعلق تھے مٹی میں چلے گئے, آگ سے متعلق تھے آگ میں مل گئے, کرے آگ میں چلے گئے, پانی میں چلے گئے, چاہے کہیں اجزاء چلے جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنی مخلوق کو خوب جانتا ہے کہ یہ اجزاء آئے کہاں سے تھے, جوڑے کہاں سے گئے, پیدا ان کو کیسے کیا گیا, اب جب وہ بکھر گئے ہیں تو جوڑ بھی دیا جائے گا ان کو. فرمایا کہ وہ بکل خلق علیم. یہاں بعض مفسرین نے ایک مسئلہ لکھا ہے وہ بھی میں آپ کو سناتا چلوں, کیونکہ درس ہے تو درس میں کچھ ایسی چیز آ جائے تو وہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی اور نفے کی بات ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ پوچھا گیا, اس نے جو اعتراض کیا تھا مشرک نے, وہ یہ کہ میں یحیی العظام, ہڈی کو کون زندہ کرے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ قل یحییھا, آپ فرما دیجئے کہ اس ہڈی کو وہ زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا. تو معلوم ہوا کہ ہڈی میں آثار حیات ہوتے ہیں, زندگی کے اثرات ہوتے ہیں, ہڈی میں زندگی کے اثرات ہوتے ہیں. تو ایک مسئلہ ہے فقہ کا, وہ یہ ہے کہ اگر جانور کو ذبح نہیں کیا گیا تو وہ جانور مردہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, بغیر حلال کے ذبح کیے کہ اگر جانور مر گیا تو وہ جانور مردہ ہو گیا. جانور تو مردہ ہو گیا, اب اس کی ہڈی کا کیا حکم ہے, ہڈی پاک ہے یا ناپاک ہے, یہ مسئلہ ہے. تو اس سے ثابت کیا ہے کہ ہڈی ناپاک ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ جب جانور کو ذبح نہیں کیا گیا وہ مر گیا تو وہ چیز نجس ہو گئی جس میں حیات کا اثر ہوتا ہے, جس میں زندگی کا اثر ہوتا ہے وہ چیز ناپاک ہوتی. تو گوشت میں زندگی کا اثر ہوتا وہ ناپاک, کھال میں زندگی کا اثر ہوتا وہ ناپاک, تو ہڈی میں زندگی کا اثر ہوتا وہ ناپاک. جو ذبح کیا جائے گا تو ہڈی بھی پاک, گوشت بھی پاک, کھال بھی پاک, اور جب ذبح نہیں کیا جائے گا تو جن جن چیزوں میں زندگی کا اثر ہوتا ہے وہ چیزیں ناپاک ہو جائیں گی. تو قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ ہڈی میں زندگی کا اثر ہوتا ہے, اس لیے جب ذبح نہیں کیا جائے گا جانور کو تو جب گوشت ناپاک ہو جائے گا ہڈی بھی ناپاک ہو جائے گی. اور جس میں زندگی کا اثر نہیں ہوتا اگر وہ بغیر ذبح کیے کہ حاصل کر لیا جائے تو پھر وہ ناپاک نہیں ہوتا. جیسے بال ہیں, مردار کے جو بال ہیں وہ ناپاک نہیں ہوتے, مردار کا بال ناپاک نہیں ہوتا, اس کی ہڈی ناپاک ہوتی. اسی سے مسئلہ نکلتا ہے پھر ہاتھی دانت کی بنی ہوئی چیزوں کا, کہ ہاتھی دانت بھی ہڈی ہے. کدھر کدھر چلے جاتے فقہا, ہمارا دماغ بھی نہیں جاتا ہوتا. تو بال استعمال کرنا صحیح ہے, حلال ذبیحہ جانور کے بھی اور غیر ذبیحہ جانور کے بھی. البتہ بالوں کا مطلب ہر جانور کے بال نہیں ہے, بعض جانور ایسے ہیں کہ وہ اپنی ذات سے ناپاک ہیں, یعنی ان کے ذبح ہونے غیر ذبح ہونے سے تعلق نہیں ہے. جیسے خنزیر ہے, وہ نجس العین ہے, عین نجس ہے کا مطلب اس کی ذات نجس ہے, ذات سے متعلق بال بھی, کھال بھی, کھر بھی اور جب دانت بھی ہے سب اس کی ناپاک, نہ ذبح سے وہ پاک ہونے والی چیز نہ دباوت سے پاک ہو سکتی. جو جانور ایسے ہیں کہ ان جانوروں کا گوشت نہیں کھاتے, اگر ان کی کھال کو آپ دباوت دے دیں گے, یا مردار جانور ہے اس کی کھال کو آپ دباوت دے دیں گے تو کھال پاک ہو جاتی. ایک بکرا مر گیا, کھال کسی نے اتار لی, اس کو دباوت دے دی گئی, وہ کھال پاک ہو جاتی ہے, اب آپ مسلح بنا کے نماز پڑھ سکتے. اس سے قربانی کے بکرے کی کھال آپ نے دباوت دے کے بنا لیا مسلح تو بھی صحیح ہے, اور ذبح کرنے کے بعد ایک بکرے کی آپ نے کھال لے لی اس کا مسلح بنا لیا دباوت دے کے وہ بھی صحیح ہے, اور مردار بکری اس کی کھال لے کے آپ نے مسلح بنا لیا دباوت دے کے وہ بھی صحیح ہے. یہ دباوت سے وہ پاک ہو جاتا ہے, کھال پاک ہو جاتی ہے. لیکن خنزیر ایسی چیز ہے کہ وہ ناپاک نہیں ہوتا کسی شکل میں, اسی لیے نہ اس کے بال صحیح, نہ اس کی ہڈی صحیح, نہ وہ چیز صحیح اس کے جسم کی جس میں زندگی کا اثر ہوتا, نہ وہ چیز صحیح جس میں زندگی کا اثر نہیں ہوتا, نہ زبان سے پہلے صحیح نہ زبان کے بعد صحیح، اسی ایسی چیز کا نام ہوتا ہے نجس العین کی اس کی حقیقت ناپاک ہے. یہ ہوتی ہے. فرمایا کہ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ فرما دیجئے کہ اس کو زندہ کرے گی وہ ذات جس نے دوبارہ اس کو پیدا کیا، پہلی مرتبہ اس کو پیدا کیا تھا. وہو بکل خلق علیم، اور وہ اپنی مخلوق کو خوب جاننے والا ہے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون، وہ ایسی ذات ہے جس نے تمہارے لیے سبز درختوں سے آگ پیدا کر دی. اب اس کی قدرت کا تو اندازہ کرو کہ سبز درختوں سے آگ پیدا کر دی، شجر اخضر سے آگ بنا دی، تو جو پانی کے ساتھ میں آگ کو جمع کر دے گا، اگر تم مر گئے تو اس میں تم کو دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ شجر اخضر سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بتایا کہ درخت بناتے ہیں اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں تو بڑا ہے درخت، پانی کے ذریعے سے اگانا، زمین کے اندر سے جو ہوگا تو جیسے جیسے اس میں تری اور رطوبت اور پانی آتی گئی ویسے ویسے بنتا گیا، مگر یہی درخت سوکھ کے لکڑی ہو جاتا ہے پھر آپ جلا لیتے ہیں اس کو، ہے وہ درخت پھر وہ جلنے کے کام آ گیا. اور اکثر مفسرین کا رجحان اس طرف ہے کہ شجر اخضر چونکہ کہا گیا ہے تو اس سے وہ مخصوص درخت مراد ہے جو عرب میں پایا جاتا ہے جس کا نام مرخ اور عفار ہے، اور بعض لوگوں نے اس کا نام زندان بتایا ہے. یہ مرخ اور عفار نام کے جو دو درخت ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو مسواک کی طرح سے لکڑیاں دو لے لیں اور ایک لکڑی کو دوسری لکڑی پر رگڑ دیں تو اس میں سے آگ پیدا ہو جاتی ہے. جب چکمار نہیں ہوتا ان کے پاس، عربوں کے پاس نہ ہوتا یا اور کوئی دوسری آگ جلانے کی چیز نہ ہوتی تھی، تو وہ آگ ان درختوں کی لکڑیوں سے حاصل کر لیا کرتے تھے. کہ دو طرف لکڑیوں کو لے لیا، عفار کے درخت کی اور مرق کے درخت کی، اور دونوں لکڑیوں کو آپس میں رگڑ دیا تو اس سے آگ جل جاتی تھی اور یہ اپنا کھانا پکا لیتے تھے. اپنی اس قدرت کو بتایا کہ تر لکڑی اور جس کے اندر سے پانی ٹپکتا ہے، جس کا عرق نکل رہا ہے، اس کے اندر کی خصوصیت ہے کہ اس کے ذریعے سے آگ پیدا کر دیتے ہیں. جنگلوں کے اندر جو بانس کے درخت ہوتے ہیں بڑے بڑے بیت کے، جب وہ آپس میں دھوپ کے اندر رگڑے جاتے ہیں تو اس سے آگ پیدا ہوتی ہے. جنگلوں میں آگ عام طور پر اسی سے لگتی ہے، حالانکہ بالکل ہرے ہیں وہ، اور جناب ان کی رگڑ سے آگ پیدا ہو جاتی ہے. فرمایا کہ یہ وہ ذات ہے کہ جس نے شجر اخضر سے تمہارے لیے آگ پیدا کر دی، تو جو ایسی قدرت والی ذات ہے تم اس کے بارے میں شک شبے میں ہو کہ وہ تمہارا کیسے زندہ کرے گا. فرمایا کہ اللہ جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے شجر اخضر سے آگ پیدا کر دی، فاذا انتم منه توقدون، تم اس میں سے جلانے لگتے ہو. پھر فرمایا اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وهو الخلاق العلیم، کیا نہیں ہے وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کر دیا قدرت رکھنے والی اس بات پر کہ ان جیسوں کو پیدا کر دے. پورے انسانوں کی اگر زمین لی جائے، ایک انسان جتنی مٹی سے بنا ہے، اگر پورے انسانوں کی زمین مٹی لی جائے، سب انسانوں کو مار کے ایک جگہ رکھ دیے، ان کی مٹی بن جائے تو کتنی مٹی بنے گی؟ زمین کی ہوتی تو نہیں بنے. پر میں زمین میں نے پیدا کر دی، وہ زمین کا ٹکڑا نہیں بنا سکتا ہوں، آدمی تو زمین کا ٹکڑا ہی ہے نا. آسمان ہم نے بنا دیا، پر میں کہ جس نے آسمان اور زمین جیسی بڑی بڑی مخلوق بنائی کہ اس کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ ذرہ بے مقدار ہے، ایک چورا ہے اس کا، ذرہ ہے چھوٹا سا. تو جس نے آسمان بنا دیا، جس نے زمین بنا دی، وہ ان جیسوں کو پیدا نہیں کر سکتا. فرمایا اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر، کیا نہیں ہے وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرما دیا قدرت رکھنے والی اس بات پر کہ وہ ان جیسوں کو پیدا کر دے. بلا وهو الخلاق العلیم، کیوں نہیں، وہ تو بہت ہی پیدا کرنے والی ذات ہے، خوب جاننے والی ذات، خوب علم اس کے پاس ہے، اور خلاقیت اس کی شان ہے کہ پیدائش کے معاملے میں تو اس کو کوئی رکاوٹ نہیں، وہ بہت پیدا کرنے والی ذات. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے، اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ اس کے لیے تو کوئی چیز کا پیدا کرنا، چھوٹی ہو بڑی ہو کم ہو زیادہ ہو، کچھ مشکل بھری معنی نہیں ہے، کہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہو جا پر وہ چیز ہو جاتی. انما امره، اس کا معاملہ یہ ہے، اذا اراد شيئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، ان يقول له كن، فرماتا ہے اس سے ہو جا پس وہ چیز ہو جاتی. اور مفسرین نے فرمایا کہ لفظ کن بھی فرمانا ضروری نہیں، وہ تو سمجھانے کے لیے کہ کاف نون بھی اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں تو چیز موجود ہو جاتی. عطائی کلام، میرا دینا بات کرنا ہے، میں کہہ دوں کہ یہ چیز ہو جانا ہے وہ ہو جاتی ہے. اللہ اتنی بڑی قدرت والے ہیں کہ ایک آن میں، ایک سیکنڈ میں، جو آسمان اور زمین اور ثوابت اور سیارے، انسان، جنات، اجنا، سمندر کی مخلوقات اور خشکی کی مخلوقات، ایک آن میں اور ایسی ہزاروں لاکھوں کروڑوں بنا دیں اللہ، کوئی ذرہ برابر ان کی قدرت میں کمی نہیں آئی. اور ایک آن میں جتنی جو مخلوق ہے اس وقت میں، وہ اس پوری کی پورے کو اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ کر دیں، ختم کر دیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جو چاہیں، جب چاہیں، جیسا چاہیں، جس کے ساتھ چاہیں کریں، ان کی قدرت میں اطلاق ہے، وہ قادر مطلق ہیں، مطلق قدرت والے ہیں، ایسے قدرت والے وہ ہیں. ایک آن میں ایسے ہزاروں کائنات بنا ڈالیں، اور ایک آن میں ایسے ہزاروں کائنات کو تباہ و برباد کر دیں. ایک انسان دوسرے انسان کی بات، ایک شہر والوں کی بات، ایک سٹی والوں کی، ایک ملک والوں کی بات نہیں، ایک بر اعظم کی نہیں، بلکہ پوری کی پوری مخلوق. وہ ہماری شان تو یہ ہے. انسان کے اندر بھلا یہ چیز کہاں ہے؟ انسان جب کسی چیز کو بنانا چاہتا ہے تو کتنے بکھیڑے اس کے ساتھ ہیں. پہلے تو اس کو قوت اور قدرت ہو کرنے کی، اور دوسرے یہ ہے کہ اس کے بعد میں وہ چیز ہو جس سے اس کو مواد چاہیے، میٹیریل چاہیے جس سے اس کو چیز بنانا ہے، اور تیسرے اس کو زمانہ اور وقت چاہیے. مکان بنائے گا آدمی تو مکان بنانے کے واسطے کتنا وقت اس کو لگے گا، جتنا بھی مکان بنانا ہے اس کو اتنا وقت اس میں لگے گا، اور پھر اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو تب وہ مکان بنے گا، ورنہ کوئی اس سے بڑا پہلوان آ کے بولا نہیں بنا سکتا تو وہ نہیں بنا سکتا. پھر جس چیز سے بنانا ہے، جس چیز کو بنانا ہے اس کے آلات چاہیے، پھر بنانے والے کے آلات ہے بدنی چاہیے، قوت چاہیے، علم چاہیے، بدن کے آلات چاہیے، ہاتھ پیر کام کرنے کے لیے چاہیے، دماغ چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ میں وہ مکان یا جو چیز بھی بنانا چاہ رہا ہے اس کے آلات چاہیے، پھر جو بنانا چاہ رہا ہے اس کا میٹیریل چاہیے، پھر اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو. جب تک یہ چھ چیزیں انسانوں کے پاس میں نہ ہو تو کوئی چیز نہیں بنا سکتے ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان میں سے کوئی چیز نہیں چاہیے، سب ہے وہاں پہ. بغیر کسی موان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر آسمان کے آسمان بنا دیا، بغیر پانی کے پانی بنا دیا، حتیٰ شانوں نے بغیر بکری کے بکری بنا دی، اور بغیر بکری کے بکری بنائی اسی کو سمجھایا اولم یرو انا خلقنا لہم مما عملت ایدینا، ہم نے اپنی قدرت سے جانور بنا کے دیے، ہم نے جو جانور ان کو بنایا اپنی قدرت سے بنائے نہیں. ان کو جو بکری ہم نے پہلی بکری کون سی بکری سے پیدا ہوئی، پہلی بھینس کون سی بھینس سے پیدا ہوئی. اب تو آپ کو سمجھ میں آ رہا کہ بھینس میں سے بھینس نکل رہی، بکری میں سے بکری نکل رہی، مرغی میں سے انڈا، انڈے میں سے مرغی نکل، مگر جب پہلی مرغی بنی وہ کون سی مرغی سے بنی، جب یہ زمین بنی تو وہ کون سی زمین سے بنی، جب یہ پانی بنا تو وہ کون سے پانی سے بنا، جب یہ آسمان بنا تو وہ کون سے آسمان سے بنا. ہماری تو وہ شان ہے، تو نہ اس کے لیے میٹیریل چاہیے، نہ مواد چاہیے، نہ اور اس طرح کی کوئی چیز چاہیے. بس انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں بس فرماتے ہو جا وہ چیز ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون، وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکیت، ہر چیز کی قدرت اس کے پاس، وہ ذات بالکل پاک ہے، اس کو کوئی عیب نہیں لگ سکتا، اس پہ کوئی دھبا نہیں لگا سکتا کہ وہ یہ کر سکتا اور یہ نہیں کر سکتا، اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ملکوت کل شے، ہر چیز کی طاقت اس کے پاس ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور فرمایا اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. آگے ایک جملہ بول دیا اور یہ بتا دیا کہ سمجھانے کا کام تھا، سمجھا دیا مانو نہ مانو، مگر جانا اسی کی طرف ہے، کسی اور کی طرف نہیں ہے. الیہ جو ہے یہ پہلے آ گیا، اصل میں جملہ ہے ترجعون الیہ، لیکن بولا گیا الیہ ترجعون، جیسے نعبدو ایاک اصل جملہ ہے مگر بولا گیا ایاک نعبدو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی دوسروں کی نہیں کرتے. الیہ ترجعون کا مطلب پوری کی پوری مخلوق کو اسی کی طرف جانا ہے، کسی اور کی طرف نہیں جانا ہے. اب سمجھ لو کہ مانو گے اور نہیں مانو گے تو کیا چیز ہونے والی ہے. چلو بھائی، جو مانا وہ اللہ کے پاس جائے، جو نہیں مانا وہ غیر اللہ کے پاس جائے، یعنی سب کو وہیں جانا ہے، تو کون ہے جو نہ مانے ابھی سو. اور یہ ورنہ ترجعون، تم جاؤ گے نہیں، تم کو لے جایا جائے گا. تم کون ہوتے جانے والے نہیں جانے والے، تم کو لے جایا جائے گا زبردست. اور سب جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سب جا رہے ہیں. ایک ایک قدم، ایک ایک آن، ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ آدمی کا جو ہے وہ برابر آگے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جا رہا ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خاص وقت لائیں گے جس میں اپنے سامنے کھڑے کرنا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو حکم فرما دیں گے اور سب کھڑے کر دیے جائیں گے. جب اللہ سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، وہ ذات پاک ہے جس کے قبضے میں ہر چیز کی ملکوت اور قدرت اور بادشاہت ہے، اور اسی کی طرف ساروں کو لوٹایا جائے گا. اب تعالیٰ شانو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی، قرآن پاک کی یہ آیتیں ہم نے سنی، اور ان آیتوں کے ذریعے سے جو چیز ہمارے ذہن میں آنا چاہیے وہ یہی ہے کہ اس دنیا میں جتنے دن ہم ہیں، مرنے سے پہلے پہلے، اس سے پہلے کہ اس دنیا سے آدمی کی فرصت ختم کر دی جائے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، خدا کی قدرت کے اس یقین کو اپنے دل میں بٹھا لینا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، جو ہم نے پڑھا یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن حال کے درجے میں یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا حال بنا ہوا نہیں. اس لیے کہ جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ کی قدرت کا اتنا یقین ہوگا، ایسی قدرت خدا کے اوپر کھلی ہوگی، وہ ڈرے گا مخلوق سے، وہ ڈرے گا اپنے حالات سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ درجہ حال میں وہ یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کا. جب اتنی قدرت والے اللہ ہیں تو ہماری ربوبیت اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ کہ ہم اپنے پلنے کے مسئلے کے اندر شک شبہ میں پڑیں گے کہ اللہ ہمیں کیسے پالے گا، ہمارے اسباب کیسے بنیں گے. جب ایسے بڑے اللہ، ایسی قدرت والے اللہ ہیں، تو ہماری اولاد کے بارے میں ہمیں ضرورت سے زیادہ تشویش میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو اسباب ظاہری ہیں بس ان پہ اختیار کرنا. جب ایسی قدرت والے اللہ ہیں تو ہمارے جاب کے بارے میں ہم کو غیر ضروری الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ میں معمر ہوں نفس و فی الخلق، کہ زوال روح زوال ہے، انسان کا حسن جمال بھی، انسان کی تندرستی بھی، انسان کی قوا بھی، انسان کے اعضاء بھی، سب دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ جو ہے وہ زوال کی طرف چل رہے ہیں، تو پھر اب کون سا موقع رہ گیا آدمی کا کہ جس میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس یقین کو حاصل کرے؟ اس کے پاس فرصت کہاں ہے؟ اس کے پاس ٹائم کہاں ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اس دعوت کے جوڑ کے موقع سے یہ ہمارا ارادہ کرنا ضروری ہے، اس بات کو سوچنا ضروری ہے کہ قرآن کریم جس زندگی کو چاہتا ہے ہم سے، جس یقین کا مطالبہ کرتا ہے ہم سے، جس جذبے کو بنانا چاہتا ہے، جس ایمان کو بنانا چاہتا ہے، اس ایمان کے بنانے کی ایک محنت ہے۔ اس وقت جو بات چلائی جا رہی ہے دعوت کے نام سے، تبلیغ کے نام سے جو بات چلائی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایک محنت ہے دین کی، کہ جس کے ذریعے سے آدمی کا یقین بنے۔ کون سا یقین؟ وہ یقین جو سورہ یاسین میں ہے، وہ یقین جو قرآن پاک کی ایک ایک آیت میں ہے، جو اللہ کے مبارک کلام میں ہے، جو صبح سے شام تک ہمارے سامنے پڑھا اور سنایا جاتا ہے۔ ہماری نماز اس وقت تک صحیح نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اللہ کے کلام کو نہیں پڑھتے اور نہیں سنتے، اور اس میں جو مضمون ہے اس پر ہم یقین نہیں کرتے۔ اس یقین کو تازہ کرنا ہے، اس یقین کا بار بار آدمی کو اعادہ کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے ذہن میں بات بیٹھتی ہے۔ ابھی سورہ یاسین کو روزانہ پڑھنے کی ترغیب کیوں ہے؟ وہ اسی لیے ہے کہ آدمی روزانہ اس بات کا محتاج اور ضرورت مند ہے کہ اللہ کا اللہ ایمانیات جو ہے وہ بار بار اس کو ملتی رہے، اس کی غذا اس کو پہنچتی رہے۔ اب ہم پڑھتے بھی ہیں تو ہمارا ذہن معنی کو نہیں لیتا، اس لیے الگ سے تقریریں کر کر کے، بول بتا کے، دعوت دے کے اس یقین کا مذاکرہ کرنا پڑتا ہے۔ ایسی قدرت والے وہ ہیں، ایسی طاقت والے وہ ہیں، جب وہ حفاظت کرنے پر آتے ہیں تو ایسی حفاظت کرتے ہیں۔ ربوبیت ان کی ایسی ہوتی ہے، قدرت ان کی ایسی ہے، ماننے والوں کو یوں نوازتے ہیں وہ، نہیں ماننے والوں کو یوں پکڑتے ہیں وہ۔ ان کی طاقت میں کس چیز کی کمی ہے؟ ان کو کون عاجز کر سکتا ہے؟ جس چیز کا انہوں نے ارادہ کیا اس چیز کو کون رد کر سکتا ہے؟ جو نظام انہوں نے بنایا ہے اس کو ہونا ہی ہے۔ انہوں نے کامیابی قائم کر دی انسانوں کی دین کے ساتھ، تو دین پر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے۔ انہوں نے ناکامی قائم کر دی انسانوں کی بے دینی کے ساتھ میں، تو جو بے دین ہوں گے وہ ناکام ہوں گے۔ خدا بے دینی پر ناکامی کا فیصلہ کرے اور ساری انسانیت بے دین بن کے کامیاب ہونا چاہے، بتاؤ کہ خدا کا جو چاہا ہوا فیصلہ وہ ہوگا یا انسانوں کا چاہا ہوا پورا ہوگا؟ خدا نے دین کے ساتھ لوگوں کی کامیابی کا فیصلہ کر دیا اور سارے کے سارے لوگ دین کو چھوڑ کر کامیاب ہونا چاہیں گے، تو خدا کی چاہت پوری ہوگی یا انسانوں کی چاہت پوری ہوگی؟ تو حق تعالی شانہ نے اپنے مبارک کلام میں جو بالکل قطعی اور ازلی ہے، جس میں جو بات کہی گئی ہے وہ حقیقت ہے، کبھی اس میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں۔ ہزاروں سال پہلے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے قرآن پاک لکھا ہے، جتنے واقعات قرآن پاک میں لکھے گئے وہ من وان ویسے ہی ہوئے جیسے اللہ جل جلالہ نے لکھ دیا اور فرما دیا۔ آدم علیہ السلام کا قصہ لکھا ویسے ہی ہوا جیسے قرآن پاک میں فرمایا گیا، حالانکہ آدم کا قصہ آدم کی پیدائش سے بھی پہلے لکھا ہوا ہے لوح محفوظ کے اندر۔ نوح علیہ السلام کا قصہ لکھا، نوح علیہ السلام کے بیٹے کا قصہ لکھا، ویسے ہی ہوا قرآن پاک میں جیسے لکھا ہوا تھا۔ نوح علیہ السلام دنیا میں پیدا ہوئے، 950 سال محنت کی، ان کا بیٹا ایمان لیلا، بالکل وہی واقعہ ہوا جیسا کہ آدم علیہ السلام کے نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک نے گواہی اور شہادت دی۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ لکھا، ایسے ہی قصہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون بیٹوں کو ذبح کر رہا ہے یہ فرمایا گیا، ایسے ہی ہوا، بیٹوں کو ذبح کیا اس نے، حالانکہ بیٹوں کی ذبح کرنے کا یہ قصہ لوح محفوظ میں فرعون کے پیدا ہونے سے ہزاروں سال پہلے کا لکھا ہوا ہے، اس نے ذبح کیا برابر بنی اسرائیل کے بیٹوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں ڈالنے کا قصہ بیان کیا اللہ نے قرآن پاک میں، اور ڈالے گئے سمندر میں، اور ان کا تابوت فرعون کے محل کے پاس پہنچا، اور فرعون کی بیوی نے اس کو اٹھوایا اور فرعون کے پاس لایا گیا، اور فرعون نے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ نے فرمایا ہزاروں سال پہلے کہ جس وقت موسیٰ فرعون کی گود میں جائیں گے تو میں اپنی طرف سے فرعون کے دل میں موسیٰ کی محبت ڈال دوں گا۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں آئے تو موسیٰ کی محبت فرعون کے دل میں آ گئی۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي، اپنی محبت، میری طرف سے محبت اس کے دل میں ڈالوں گا، تم بے فکر ہو۔ ان کی ماں سے فرمایا، ہزاروں سال پہلے ایک بات لکھی ہوئی تھی، جیسے ہی گود میں موسیٰ علیہ السلام پہنچے فرعون کی محبت آ گئی دیکھتے ہی، حالانکہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ وہی بچہ ہوگا جو میرے تخت کو الٹ دے گا۔ جتنے حقائق قرآنیاں بیان کیے گئے ہیں سر منہ اس میں کوئی گڑبڑ اور انحراف نہیں ہے، تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ انسانوں کی کامیابی اور ناکامی کا مدار جس چیز پر اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا ہے اس میں تخلف کیسے ہوگا؟ اب وہ فرماتے ہیں کہ میں ایسا کرنے والا ہوں، ایسا کریں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کو ایمان لانا پڑے گا، ان کو ایمان میں کمال حاصل کرنا پڑے گا، ان کو میری عبادت کرنی پڑے گی، ان کے لیے میں نے جنت اور جہنم بنائی ہے۔ ایمان والوں کے ساتھ، نیکوکاروں کے ساتھ یہ سلوک ہوگا، بدکاروں کے ساتھ یہ سلوک ہوگا۔ وہ جب یہ فرمائیں گے کہ ممتاز الیوم ایھا المجرمون، تو کیا یہ ممکن ہے کہ نہ الگ ہو جائے؟ جس وقت اعلان ہوگا رب العزت کی طرف سے کہ ممتاز الیوم ایھا المجرمون، اے خطا کارو، اے غلط کارو، آج نیکوکاروں سے تم الگ ہو جاؤ، تو کیا یہ بات ممکن ہے کہ کوئی غلط کار نیکوکاروں میں چھپ جائے اور ڈھل جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ جب ان کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ آج یہ تم کو عذاب چکھنا پڑے گا، تو کسی کے لیے ممکن ہے کہ وہ عذاب نہ چکھے؟ جب وہ فرمائیں گے کہ میں اچھوں کو بروں کو برابر نہیں کروں گا تو کیا ممکن ہے کہ پھر بھی وہ برابر ہو جائے؟ جب وہ یہ فیصلہ دیں گے کہ جنہوں نے دنیا میں مجھ کو راضی کیا میں ان کے لیے جنت کے فیصلے دے رہا ہوں تو کیا وہ ان کو جنت نہیں ملے گی؟ جب انہوں نے یہ فرمایا کہ جنہوں نے زندگی کے اندر اپنی خواہشات کو قابو کیا, اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاری اور ان کے یہ نقصانات سامنے آئیں گے تو کیا ان کے نقصانات سامنے نہیں آئیں گے؟ جیسے ہزاروں حوالے قرآن یا قرآن پاک میں آج تک سبق ہیں اور وہ بالکل ویسے ہی ہوئے جیسے اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا, آگے آنے والے ایک ایک لمحے میں میرے سے اور آپ سے پوری انسانیت سے متعلق اور ابد سے متعلق جو تفصیلات اور حشر سے متعلق جو تفصیلات اور اس کے بعد جنت و دولت کی جو تفصیلات ہیں خدا کی قسم وہ بالکل اسی طرح پوری ہوں گی جیسا کہ اللہ جل جلالہ رحمن والوں نے اور اللہ کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام پاک کے اندر اپنے کلام اور ارشادات کے اندر ثابت ظاہر فرما دیا ہے. اب وہ یقین میرے دل میں آ جائے اور آپ کے دل میں آ جائے اور پوری انسانیت کے اندر آ جائے, اس کی ایک محنت کرنی پڑے گی مجھے اور آپ کو. یقین دل میں ویسے نہیں بیٹھا کرتا, مزاج ویسے نہیں بنا کرتا, جذبات ویسے نہیں بنا کرتے, عادت ویسے نہیں بدلتا کرتی آدمی کی, اس پر محنت کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے آج محنت ضروری ہے اور آج ساری چیزیں ہم سمجھ رہے ہیں اور محنت کو بھی ہم سمجھ رہے ہیں, مگر یہ سوچ رہے ہیں کہ بغیر محنت کے بھی شاید کام نکل جائے گا اور چل جائے گا کہ کتنی بڑی ہماری بھول ہوگی. اگر وہ خدا نخواستہ وہ وقت آ جائے کہ ہمارے انگوٹھے باندھ دیے جائیں اور وہ وقت آ جائے کہ ہمارا ڈھانڈا باندھ کے ہمارا جبڑا روک دیا جائے اور وقت آ جائے کہ ڈاکٹر بھی کھڑے ہوئے ہیں, حکیم بھی کھڑے ہوئے ہیں, مولوی بھی کھڑے ہوئے ہیں, حافظ صاحب بھی کھڑے ہوئے ہیں, دعا پڑھنے والے درود سارے کھڑے ہوئے ہیں اور رشتے دار کھڑے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں پلا رہے ہیں اور ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں, جب وہ وقت آئے گا خدا نہ خواستہ وقت تو آنے والا ہے, کب آئے گا وہ نہیں کہہ سکتے, تو اس وقت پر آدمی کیا کرے گا سوائے کپڑے افسوس بننے کے اور اپنے اوپر ندامت کرنے کے اور واویلا مچانے کے جس کی کوئی سنوائی نہیں ہونے والی ہے, اور کیا آدمی کر سکتا ہے اور اس سے کچھ فائدہ بھی نہیں ہونے والا ہے؟ چلو بھائی رونے پلانے سے فائدہ ہو جائے تو کچھ کام بھی ہو سکے. اس لیے میرے دوستو جن بیوی بچوں کی وجہ سے اور جن کاموں اور جاتوں کی وجہ سے اور جن مشغولیتوں کی وجہ سے اور جن نفسانی خواہشات کی وجہ سے اور جن مزوں اور لذتوں کی وجہ سے ہم اللہ سے تعلق پیدا نہیں کر پا رہے اور اللہ کے دین کی محنت نہیں کر پا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کا یقین اپنے دل میں نہیں بٹھا پا رہے, صحیح میں عرض کرتا ہوں کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہم کو مصیبت میں پھنسا رہی ہیں, یہی ہم کو خدا کے عذاب میں گرفتار کروا رہی ہیں. اسی سے آدمی خدا کے عذاب میں گرفتار ہو رہا ہے. جو چیز ہماری ایسی ہے کہ جو ہماری غفلت کا باعث ہے دراصل وہی ہم کو مصیبت میں پھنسا رہی ہے. اب یہ کام آئیں گے تھوڑی, یہ چیز یہ ہمارا ساتھ دینے والے ہیں سمجھ رہے ہیں, بیوی ہمارا ساتھ دے گی, بچے ہمارا ساتھ دیں گے, جاب ہمارا ساتھ دے گا, پیسے ہمارے ساتھ دیں گے, خواہشات ہماری سے کوئی چیز ساتھ دینے والی نہیں ہے. جس وقت یہ اعلان ہو جائے گا کہ علی منختم والا افواہ ہیں, آج ہم ان کے منہ پہ مہر لگاتے ہیں, متکل منائدین متشدد الدلہم بما کانوا یکسبون, تو کیا بیوی آگے بعد بیان دوسرا دیں گے, بچے آگے دوسرا بیان, کوئی چیز بیان دوسرا دینے والی نہیں, انہیں چیزوں میں ہم پھنس کے رہ جائیں. تو آج جس چیز کی وجہ سے ہم دین کی محنت نہیں کر رہے ہیں, خدا سے تعلق نہیں پیدا کر رہے ہیں, یہی چیز ہمارے لیے وبال ہے. اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں مسلمانوں سے فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. آپ فرما دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمہارے والدین اور تمہاری اولاد اور تمہاری بیویاں اور تمہارے بھائی اور تمہارے مال اور تمہارے سامان تجارت اور تمہارے وہ مکان جو تم کو پسند ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن میں نقصان کا تم کو اندیشہ ہے, اگر تم کو اللہ سے اللہ کے رسول سے اور اللہ کے دین کی محنت سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار کرو خدا کا عذاب آنے کا, فطرب رسول حتی یأتی اللہ بأمرہ. اور پھر آگے فرمایا کہ واللہ لا یهدی القوم الفاسقین, خدا فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. مطلب یہ کہ یہ اس طرح کا جذبہ ہونا اور اس طرح سے زندگی گزارنا یہ فسق کی بات ہے, خدا ایسوں کو پسند نہیں کرتا اور ایسوں کو راستے پہ نہیں چلانا چاہتا, واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. اس لیے ہمارا یہ فرض بتایا گیا کہ جب تک ہم دنیا کے اندر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے والے بنے, دنیا سے دنیا کی محبت اپنے دل سے نکالے, جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب دیے ہیں ان اسباب کے ذریعے سے دنیا کے اندر دین کو زندہ کرنے کا جذبہ ہم اپنے اندر پیدا کریں. آج مسلمان کا سب سے بڑا سرمایہ جو ہونا چاہیے وہ یہ کہ جو جان اور مال خدا نے مجھے دی ہے اس کے ذریعے سے میں کس طرح اللہ کے دین کی زندگی میں اس کو لگا دوں, اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے اندر میں اس کو لگا دوں, جان اور مال کو خدا کے راستے میں قربان کرنے کا جذبہ, یہ پیدا کرنے کا مقصد دعوت میں نکلنے کی ترغیب ہے, اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب ہے. اس طرح سے دین بھی حیات پائے گا, دین زندہ ہوگا اور ہمارا جو تعلق مع اللہ ہے وہ صحیح ہوگا, اور جس جذبے میں جس آدمی کا اللہ سے تعلق صحیح ہوگا خدا کی معرفت صحیح ہوگی, دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں گے اور آخرت میں بھی. سنا میں بھی آپ نے یاسین شریف کے پڑھنے پر حاجتیں پوری ہوتی ہیں, یاسین شریف کے پڑھنے پر آدمی کے قرضے ادا ہوتے ہیں. یاسین شریف کے پڑھنے پر آدمی کو کھانا ملتا ہے, آدمی کو پانی ملتا ہے, آدمی کو امن ملتا ہے, آدمی جیل خانے سے نکلتا ہے, آدمی مقدمات میں کامیاب ہوتا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ اس کے ذریعے سے جو یقین بنتا ہے وہ تعلق معاملہ کو صحیح کرتا ہے. تو معلوم ہوا کہ تعلق معاملہ کا صحیح ہونا وہ انسان کے حالات کو صحیح کرتا ہے. من اصلح فیما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ فیما بینہ وبین الناس. جو اپنے اور اللہ کے معاملے کو صحیح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور مخلوق کے معاملے کو صحیح کر دیتا ہے. دنیا کے اندر بھی کامیابی کا راستہ یہی دین ہے, کیونکہ کامیاب کرنے والی ذات اللہ کی ہے, کوئی اور نہیں. اور آخرت میں بھی کامیابی کا راستہ جس میں ہمیں بہرحال جانا ہے, وہ الیہ ترجعون, تم کو لے جایا جائے گا. تم جاؤ مر جاؤ اس سے کوئی بحث نہیں, تم کو لے جایا جائے گا اور اسی کی طرف لے جایا جائے گا. جب جانا ہے ہم کو وہاں پر, تو پھر وہاں کی کامیابی کو تو سوچنا ہی پڑے گا, جاننا ہی پڑے گا. اور اس کا موقع کب ہم کو ملے گا؟ یہاں ہمارے اپنی مشغولیتوں کی نوعیت کچھ ایسی ہے میرے بھائیوں کہ شیطان اور نفس اور یہ مشغولیتیں ہم کو نکلنے نہیں دے رہی اس پھندے سے. پہلی فرصت میں اس لیے کہتے ہیں کہ ہمت تو کرنا ہی پڑے گا آدمی کو, نفس کشی تو کرنا ہی پڑے گا, شیطان کی مخالفت تو کرنی پڑے گی. تو کب تک ہم اپنے نفس کی موافقت اور شیطان کی موافقت کرتے رہیں گے؟ اس لیے ایک موقع ہے کہ ہمارے پاس ماشاء اللہ دور دور سے مہمان آ رہے ہیں اور ہمیں ہمارے سامنے ایک دین کی فضا بن رہی ہے اور باتیں ہمارے سامنے آئیں گی اور آتی رہیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ کل پرسوں تک بھی. ہم ان پوری مجلسوں کو میں شرکت کریں اور غور سے سنیں اس بات اور دل کو بار بار سمجھائیں سنجیدگی سے کہ واقعی یہ شاعری تو نہیں. پھر مشرکین کیا کہہ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ تو سب شاعری ہے, یہ تو ہوتا ہے, دل کو بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے, یہ تو نہیں ہے. سوچیے آپ بھی, بس اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہماری حفاظت فرمائے. چونکہ مشرکین ایسا سوچتے تھے, ہم کیوں سوچیں گے ایمان والے ہوں گے؟ بس یہ سوچو کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے کوئی حقیقت ہے یا شاعری ہے؟ کیا کوئی خیال کی بلند پروازی ہے یا ایک ساتھ صرف خالی ادھر سے باتیں ملانا ہے, یہ لفاظی ہے, یہ کوئی واقعتاً بات ہے, اللہ کی بات ہے, اللہ کے نبی کی بات ہے. نبی نے یہی کیا ہے, صحابہ نے یہی کیا ہے, صحابہ کے ماننے والوں نے یہ کیا ہے. جب یہ شاعری نہیں اور حقیقت ہے تو پھر سنجیدگی سے مجھے سوچنا پڑے گا اور فیصلہ کرنا پڑے گا. اس لیے میرے دوستو ہمت اور عزم کرو اور حوصلے کرو اور اللہ کے راستے میں جانے کے ارادے کرو, تیار ہے کبھی ان شاء اللہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, اللہ قبول فرمائے, اور اللہ ہمارے اس درس کو بھی اور ہمارے اس کہنے سننے کو بھی قبول فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے, ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائیے, ہماری مدد فرمائیے. یا اللہ ہمارے درس کو قبول فرمائیے, ہمیں اخلاص عطا فرمائیے, آپ راضی ہو جائیے, آپ کی معرفت عطا فرمائیے. یا اللہ آپ کی قدرت ہمارے دلوں میں بٹھا دیجیے, آپ کی عظمت ہماری استطاعت کے بقدر ہم پر منشرح فرمائیے.